بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جی سب کو پیچھے تک آواز آ رہی؟ اوکے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ یہ بتائیے کہ پچھلے سبق کے آخری حصے پہ جا کے آپ نے غور کیا تھا؟ کتنے لوگوں نے پچھلی تفسیر کو گھر جا کے دیکھا؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں گے؟ باقیوں نے نہیں دیکھا؟ چلیے ٹھیک ہے، آپ کی مرضی. تھوڑا سا مجھے پچھلے حصے پہ بات کرنی ہے، اس لیے کہ بات نہیں ہوئی تھی. آپ لوگ جیسا چاہے کریں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تھوڑی سی آواز اگر اونچی ہو سکتی تو کرتے ہیں، اس طرف اس کا منہ کر کے، زیادہ نہیں، ایکو نہیں کریں. آپ نے چینج کیا ہے سسٹم؟ یہ پہلے پیچھے ہوتا ہے نا؟ اچھا، بہرحال ٹھیک ہے. چلیے، پیچھے پر سب کو آ رہی ہے نا آواز؟ مجھے خود کو تھوڑا لگ رہا ہے کہ کام ہے آواز نا. جی، سبق کے بالکل آخری حصے کا ہم نے بس ترجمہ تو کیا، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا بعد میں بھی کہ اس کا ترجمہ بھی سیلف ایکسپلینیٹری ہے. تھوڑا سا اس واقعے کے اوپر غور و فکر کی ضرورت ہے. اصحاب صف کا قصہ ہم نے پیچھے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا، اور وہاں بھی پڑھنے کے بعد اور خاص طور پہ پڑھانے کے بعد جو دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ بدلی نہیں. ہم اس آیتوں پہ تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے اس سوچ کے ساتھ کہ جب بھی انسان کو کسی سوسائٹی میں اللہ کے احکامات سر عام ٹوٹتے ہوئے دکھے تو اس وقت ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. پہلی چیز دیکھیے کہ اس واقعے میں جو لفظ ہمارے لیے قابل غور ہے وہ ہے شرعا. مچھلیاں ابھر ابھر کے سامنے آ رہی تھیں. بالکل اسی طرح ہر معاشرے میں گناہ کے اور حرام کام کثرت سے ہوتے ہیں. غلط کاموں کے مواقع اچھے کاموں کے مواقع سے زیادہ ہوتے ہیں، اور انسان کا ایمان ہی یہ ہے کہ ایسے وقتوں میں جب کہ گناہ آواز دے وہ گناہ کو دبائے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے، وہ اس کی منہ بولتی تصویر ہے کہ کس طرح سے ایک عورت نے ان کو گناہ کی دعوت بھی دی، اور کئی طرح سے یوسف علیہ السلام مجبور بھی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا. تو کسی کا یہ کہنا کہ ہم بچ نہیں سکتے، یہ غلط ہے. دوسری بات دیکھیے کہ اس میں ایک یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مخلوقات ہیں ان کے اندر حس موجود ہوتی ہے. چونکہ ہفتے کے دن وہ مچھلیوں کا شکار نہیں کرتے تھے، تو مچھلیاں بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا سیکیور فیل کرتے ہوئے سطح سمندر پہ آ جاتی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے جب ان کو پکڑتے تھے یا جو بھی حالات ہوتے تھے تو یہ ایک قسم کی ان مچھلیوں کی ایکسپیکٹیشن کے خلاف تھا. بڑی باریک بات ہے اگر غور کر سکیں کہ جانور بھی یہ توقع نہیں کرتے کہ انسان اللہ کے حکموں کو توڑیں گے. کہاں انسان، جانور اللہ کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتے. زبان حال سے یا زبان قال سے مچھلیوں کو یہ تو پتہ ہی تھا کہ ان کو مچھلیاں پکڑنے کی اجازت نہیں، تو وہ بھی دوسریوں کو کہتی ہوں کہ آؤ آرام سے بیٹھو، چلتے ہیں، سیر کر لیں، چلو آج ذرا سطح سمندر پہ جاتے ہیں. لیکن ظاہر الفساد کی یہ کیفیت انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی تکلیف دیتی ہے. پھر اگلی بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن کیوں دیا تھا ان کو؟ مقدس قرار دیا. اللہ چاہتے تھے کہ ہفتے میں 6 دن خوب کریں، کمائیں، کھائیں، پیئیں، ایک دن صرف اللہ کو تو دیں. یعنی ہفتے کے 6 دن جس طرح ڈیڈیکیٹ ہو کے دنیا کو دیتے ہیں، چلو ایک دن ڈیووٹ کر دیں اللہ کے نام پہ. لیکن انہوں نے اس حکم کی روح کو توڑ دیا، اور اس دن دل اور دماغ ان کے مچھلیوں میں تھے. بس اب آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ نماز کے اندر بھی سیل فون سے کھیلتے ہوئے دکھتے ہیں، طوافوں کے دوران بھی وہ اپنی ڈیلز کو کے کرتے ہوئے دکھتے ہیں. یہاں بالکل وہی واقعہ. مچھلیاں پکڑی نہیں تھی انہوں نے، جال ڈالا اور نکلنا اگلے دن ہے، تو دھیان کہاں تھا؟ क्या भाइयों की मछली अच्छा देखता हूँ, चाहे कब शाम हो। तो एक अच्छे मर्द, मर्द का बात इसलिए करूंगी कि कमाना मर्द की जिम्मेदारी है, औरतों का तो ये पेशा भी नहीं था, लेकिन जिसके भी सर पे जिम्मेदारी है रिस्क के कमाने की, उसका दिल भी उस दिन नहीं होना चाहिए, उस वक्त इबादत के वक्त, चाहे वो नमाज का वक्त है, चाहे वो क्लास का वक्त है, कोई ऐसा वक्त जिसको अल्लाह ताला ने अपने लिए रखा, उस दौरान फिर बंदा हर चीज से बेनियाज हो जाए, वरना तो ये अल्लाह के हुक्म की एक किस्म की तावील हो गई। फिर इसके बाद आप देखिए कि आज के दौर में यहूद में कुछ तबके ऐसे रिजिड हैं कि वो हफ्ते के दिन कोई दुनिया का काम नहीं करते, घरों में आग तक नहीं जलाते, जानवरों लौंडियों से खिदमत तक ना लेने की इनको हुक्म था। यानी इनको हुक्म ये था कि अपने जानवरों और लौंडियों गुलामों से खिदमत ना लें। क्यों? क्योंकि वो भी इंसान है, उनके लिए भी ये किस्म का रेस्टिंग डे था। और यहां तक आते हैं इनकी किताबों में कि जो शख्स इस जाब्ते की खिलाफ वर्जी करे इसे कत्ल कर दिया जाए, यानी ये काबले कत्ल जुर्म था, लेकिन बनी इसराइल ने एलानिया खिलाफ वर्जी की। नबी यर्मिया नाम के गुजरे, सन कब, हजरत ईसा से तकरीबन 586 साल पहले का दौर है उनका। कहते हैं कि ये वो दौर था कि यरूशलम के जो दरवाजे थे ना, वहां से लोग सब्त के दिन माले असबाब लेकर गुजरते थे। तो इस नबी ने उनको उस वक्त समझाया कि देखो, तुम शरीयत की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहे हो, यानी छुट्टी वाले दिन तुम बैतुल मकदस, ऐसे कह लें जैसे आज मस्जिद, कि मस्जिद के सामने से अपना बिजनेस का सामान लेकर जाते हो। देखो, अगर तुमने ऐसा करना ना छोड़ा तो यरूशलम को नजरे आतिश कर दिया जाएगा। ये उनके कॉल मौजूद है उनकी किताबों में। और हस्कैल नाम का एक नबी, जिनका दौर फिर 595 से 536 से 595 था, हजरत ईसा से पहले, तो वो कहते हैं कि सब्त की बेहुर्मती यहूद के यहां एक कौमी जुर्म था। अब आप सोचिए कि जब एक जुर्म इस तरह का हो और वो कौम उसको करे, और अल्लाह उनको मछलियां पकड़ने पे बंद। क्या लगता है क्या हुआ? मछलियां पकड़ी थी, शराब तो नहीं बेची। ये भी नोट कर लें, पीछे भी कहा था लेकिन तस्कीर अच्छी होती है, कि मछलियां पकड़ने पर उनको बंदर नहीं बनाया गया, वरना तो नौज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला जालिम ठहरता है। लोग कहेंगे मुसलमानों का खुदा और बनी इसराइलियों का खुदा इतना रिजिड है, क्या हुआ मछलियां पकड़ी तो इन्होंने बंदर बना दिया। ये सजा थी अल्लाह के हुक्म को बदलने की। एलानिया जुरत के साथ अल्लाह का हुक्म जब नहीं तोड़ सके, जुरत इतनी नहीं थी अभी के कहें कि आओ बैठे हैं मछलियों के जाल लगाएं, जिस मौलवी मुल्ला ने आके हमें रोकना है रोक ले, इतनी जुरत फिर भी नहीं थी, कुछ शर्म लिहाज था। आज तो सरे आम छुट्टी के दिन जुमे के वक्त पे कुछ मुसलमान ब्रदर अपनी जॉब और अपने काम से नहीं हटते ना, लेकिन इसमें इनमें भी इतना जवाल नहीं आया हुआ था। कुछ ना कुछ हया थी इस बात की कि नहीं, छुट्टी के दिन हम काम करें ये कैसे, लेकिन इस हुक्म की तावील की। उन्होंने अल्लाह के हुक्म को बदला, अल्लाह ने उनको बदल दिया। फिर आप देखिए कि यहां एक और चीज समझ आती है कि अल्लाह ताला बंदों की आजमाइश के जो तरीके अख्तियार करता है ना, उसमें फिर एक तरीका क्या होता है कि उस मुआशरे में गुनाह करने के मौके बढ़ जाते हैं। फिर बोलती हूँ, यानी ये बंदों की ये आजमाइश है कि जहां वो रहता है वहां गुनाह करना आसान हो। सीधी सी बात, आप सऊदी अरब में रहते हैं या आप किसी थर्ड वर्ल्ड किसी भी वेस्टर्न कंट्री में रहते हैं, आप दोनों कैटेगरी कर लीजिए, गुना फिर भी आसान है इधर। तो ये हम जिसको बाज दफा अपॉर्चुनिटीज समझते हैं ना, कि माशाल्लाह कोई पूछता भी नहीं हमें, जो मर्जी करें, ये अल्लाह ताला की तरफ से बंदे की पकड़ का एक तरीका होता है कि आओ फिर खुलो, जो तुम्हारे अंदर छुपे हुए गलत रुझान है ना, मैं उसको खुलने का मौका देता हूँ। जब तक तुम खुद नहीं रुकना चाहते फिर मैं रुकूंगा नहीं। बाज दफा कुछ लोग ऐसी जगहों ऐसे मुल्कों में रहते हैं, कुछ घरों के ऐसे माहौल हो सकते हैं कि घर का माहौल ही फिजिबल नहीं है गलत काम करने को। एक लड़की का दिल चाह रहा है कि अपने बॉयफ्रेंड को बुला ले घर में, लेकिन घर का माहौल ही नहीं है, ज्वाइंट फैमिली से ले, गली मोहल्ला देखता है, तो वो तो उसको पकड़ समझ रही है, क्या मुसीबत है, ना मैं जा सकती हूँ ना बुला सकती हूँ। लेकिन किसी ऐसे मुआशरे में आजाद लड़की अकेली कहीं चली जाए किसी भी मकसद से, तो आसानी है, कोई आए कोई जाए कौन पूछता है, स्कूल कॉलेजों में इधर उधर जहां भी है। तो लेकिन वो उस वक्त वो मौका असल में अल्लाह की तरफ से उसकी पकड़ होती है कि करो फिर जो करती हो। माँ बाप की शर्म थी ना, वो तो है ही कोई नहीं पास, जो मर्जी करो, और इस तरह तुम्हें खानदान फैमिली का बोझ था वो तो रहा ही नहीं। तो ऐसे मौके पे बाज़ दफा जिसको हम अपने लिए रुखसत समझते हैं वो अल्लाह की पकड़ होती है। फिर इसी तरह एक और चीज समझ आती है कि बस्ती में तीन किस्म के लोग थे। ये तो ये आयतों से क्लियर कट पता चल गया ना आपको और मुझे। ایک وہ جو دھڑلے سے اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں، ان کو تو شرم ہی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، اٹس آور رائٹ، اٹس آور لائف سٹائل. دوسرا وہ گروہ ہے جو خود تو نہیں کرتے لیکن خاموش، پیس میکر، کیا کریں، عزت کا مسئلہ، بےزتی ہو جائے گی، پھر کیا کہیں، پھر کیسے کریں، پھر ایسے ہوگا، خاموش ہیں، یعنی زبان حال سے خاموش ہیں، بلکہ زبان قال سے خاموش ہیں، بولتے نہیں اس کے خلاف کچھ، بلکہ جو سمجھاتے ہیں یا جو اس پہ ریئیکشن شو کرتے ہیں اس پہ کیا کہتے ہیں، ارے ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو، چھوڑو، دیکھی جائے گی، جو بھی ہوگا ان کو بھی پتا ہے. لیکن ایک تیسرا گروہ ہے جن کے اندر اللہ نے ایمان کو کوٹ کوٹ کر دے دیا، جس کو صورت اب حضرات میں ہم پڑھیں گے کہ زینا قلوبہم للتقوی، مزین کر دیا، جن کی غیرت ایمانی حدود اللہ کی ان کھلم کھلا بے حرمتیوں کو برداشت ہی نہیں کر سکتی، اور وہ اس خیال سے نیکی کا حکم اور بدی سے روکنے میں سرگرم تھے کہ شاید وہ لوگ ہماری نصیحت سے بچ جائیں، ہم بچیں، شاید اس راستے سے وہ بھی بچ جائیں، اور اگر وہ نہیں بچتے تو کم از کم ہم بچ کے اللہ کی اپنی بے گناہی کا ثبوت تو دیں. اب جب عذاب آیا تو کیا ہوا؟ تینوں گروہوں میں صرف تیسرا گروہ بچا، اور اسی نے اپنا عذر اللہ کو پیش کر دیا اور فکر تھی. کیوں؟ کچھ کا گناہ کرنا اور اس کو انجوائے کرنا، یہ تو ان کے اندر کی اٹھی ہوئی چیز تھی نا. وہ لوگ جو اس کو نیکی نہیں سمجھ رہے تھے، اچھا نہیں سمجھ رہے تھے، خاموش تھے، میں سمجھتی ہوں کہ سزا وہ وہیں بھگت اٹھے. بڑی باریک بات ہے، غور سے سنیے گا. جب بندہ خود گناہ کر رہا ہوتا ہے نا کسی جگہ، تو انجوائے کر رہا ہوتا ہے. میں اپنے اوپر لے کے بتاتی ہوں، کسی بھی جگہ آپ کو گزرنا پڑے، کسی بھی اللہ رحم کرے کلب ولب یا جو بھی ایسی نان مسلم کی جگہیں ہوتی ہیں، مسلمز کی جگہیں تو ایسی نہیں ہوتی، نہ ہونی چاہیے، لیکن کوئی بھی ایسی نان مسلم کو سوچ لیں، اب لوگ اچھل رہے ہیں، پھدک رہے ہیں، کود رہے ہیں، کاد رہے ہیں، وہ تو انجوائے کر رہے ہیں. میں وہاں بیٹھ گئی، میں نے خود کو خود ہی سزا دے دی، کیا میں وہاں خوش ہوں؟ کیا میں وہاں مطمئن ہوں؟ کبھی بھی نہیں مطمئن. تو میرا، آپ سمجھیے کہ انہوں نے وہاں رہ کے انجوائمنٹ لی، میں نے وہاں رہ کے کیا کیا، میں نے عذاب لیا، لیکن میرے اندر جرت نہیں ہے، میں ان کو روک نہیں سکتی، میں ریئیکشن نہیں شو کر پا رہی، تو اللہ کو میرا وہاں جلنا کڑنا بھی زہر لگے گا. اگر خدا نہ خواستہ وہاں زمین دھسی تو میں بھی ساتھ ہی جاؤں گی، چھت گرے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے برانڈز بنائے. پھر وہ لوگ جو ایسے موقعوں پہ خاموش رہ کر صرف اپنے تعلقات اور اپنی عزت اور اپنا نام بچاتے ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جنت میں گئے، چلے تو جائیں گے، اللہ نے وعدہ کر لیا تو جانا ہی ہے نا، چلو کچھ بھی ادھر ادھر سے اللہ معافیاں دے دے گا، لیکن ان کو جنت کے برانڈز نہیں ملیں گے. یہ تو میں پورے شوق سے کہہ سکتی ہوں، کسی ایک کے لیے نہیں کہہ سکتی کہ مجھے ملے گا کہ نہیں، آپ کو ملے گا کہ نہیں، لیکن ایک قانون بتا سکتی ہوں کہ آج دنیا میں جو حق کا اظہار نہیں کرتے حق کو حق سمجھنے کے باوجود، اور جو حق کی خاطر لوگوں کو ناراض نہیں کرتے، وہ اللہ کی جناب میں، وہ مقربین میں نہیں آئیں گے. یہ دنیا میں میں اور آپ اپنے ٹھکانے خود مقرر کر رہے ہیں. تو آج ہم مسلمانوں کو اس آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت طریقہ بتا دیا کہ جب کسی جگہ کوئی ایسا قانون ٹوٹتا ہے تو اس وقت آپ کیا کریں. میں آپ کو اس کو ایک گورنمنٹ کے رولز پہ لے کے سمجھانا چاہوں گی. آپ دیکھیے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ٹریفک رولز کی پابندی کرنی چاہیے، کسی بھی ملک میں آپ رہتے ہیں، سیٹ بیلٹ ہر ایک نے باندھی یا نہیں باندھی وہ تو کوئی نہیں دیکھتا. آپ کسی جگہ روڈ پہ کھڑے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ریڈ لائٹ تھی، گاڑی رکنی چاہیے تھی، لیکن ادھر سے گاڑی آئی اور رکی نہیں اور چل پڑی، دوسری طرف سے جو رائٹ یا لیفٹ سے نکل رہا تھا وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، یہ اس سے ٹکرایا. آپ نے یہ منظر دیکھا، بعض کیمروں کی نظروں کو ہٹا دیں، آپ کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے، تھوڑی دیر میں پولیس آ گئی. پولیس پوچھتی ہے، بتاؤ بھائی یہ کس کا قصور تھا، کیا تھا، کیا کرنا چاہیے آپ کو اور مجھے؟ خاموش، چلو بےچارے نے کیا ہوا، مستی میں تھا، لائٹ کب توڑ دی، اشارہ توڑ دیا، نہیں رکا، ہم مجرم ہیں. آپ پڑھیں گے کبیرہ گناہوں میں سے حق کی گواہی کو چھپانا، مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آتی تھی. اگر آپ سات کبائر پڑھیں نا، اکبر الکبائر، تو اس میں یہ کہ حق گواہی کو چھپانا، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ اس کا قصور نہیں اس کا تھا، اور آپ خاموش ہیں، اور آپ کی خاموشی کے جیسے اس کی بجائے اس کو سزا مل گئی، تو اس میں میں مجرم ہوں. جب ہم مسلمان خاموش رہتے ہیں نا, ہم گونگے شیطان بنتے ہیں نا, تو ہم دوسروں کے جرم میں شامل ہیں. اور یہاں وہ واقعہ آپ کو یاد آ جانا چاہیے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں بستی میں اتنے گناہ ہو رہے ہیں تو آپ ان کے اوپر عذاب ڈال دو, تو انہوں نے کہا کہ اللہ نہیں, وہاں تو ایک ایسا بندہ ہے کہ جس نے ایک پلک جھپکنے میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کی, عبادت میں مشغول ہے وہ ہے. تو کہا اس کو بھی پکڑو. کیوں؟ کہ جب اس نے لوگوں کو غلط کام کرتے دیکھا تو اس نے اس کے اوپر اس کے دل میں کیوں غیرت پیدا نہیں ہوئی. اور یہ روایت بالکل صحیح روایت ہے, آپ اس کو جہاں مرضی لکھ سکتے ہیں. پھر اس طرح قرآن پاک میں آگے ہم پڑھیں گے, سورت نور میں ایک آیت آئے گی, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًّا, ڈرو اس فتنے سے جس کے وبال میں صرف وہی لوگ گرفتار نہیں ہوتے تم میں سے جنہوں نے ظلم کیا ہو. مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی بھی آزمائشیں آتی ہیں کہ صرف وہ گناہ کرنے والے نہیں آتے بلکہ دوسرے بھی اس میں پکڑے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حق کے لیے آواز اٹھانے والا بنا دے. کہتے ہیں کہ دشمنوں کے بولنے سے اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا دوستوں کے خاموش رہنے سے ہوا. آج اسلام کو اسی طرح ہو رہا ہے. جی آپ ارم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ضرور. دیکھیے اس کا جواب تو قرآن دے رہا ہے, میں کیا دوں؟ معذرت ربکم واتقوا بیٹھی, جزاک اللہ خیر. سوال سن لیا ہوگا شاید, آن لائن لوگ والوں تک آواز نہ آئی ہو. تو کسی کے ساتھ بھی یہ ایشو ہو سکتا ہے کہ کبھی ہم کسی جگہ انوائٹڈ ہوں اور وہ ہمیں ہمارے پوچھنے پہ کہ وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی ہم چلے جائیں, لیکن وہاں جب ہم ایسی چیز ان ایکسپیکٹڈ دیکھیں تو پھر ہم کیا کریں, اٹھ کے آ جائیں تو کیا؟ آگے کیا بولا آپ نے؟ اگر ہم اٹھ کے آ جائیں تو کیا یہ برا عمل ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں. جی جی جزاک اللہ, بیٹھے آپ, شکریہ. جی جی ان کا یہ اصل نقطہ ہے کہ ان کو نہیں روکا لیکن خود اٹھ کے آگے اور ادھر کوئی ایشو نہیں بنایا تو کیا. چلیے بیٹھے اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں, ایک ایسے ایشو بنا کے. آپ دیکھیے کہ کہیں بھی آپ گئے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, آپ چلے گئے, اب آپ نے دیکھا کہ وہاں تو غلط چیزیں ہو رہی ہیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بلکہ یہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی جس کو بہت دفعہ میں نے لوگوں کی زبان سے سنا ہے, اور حدیث بہت صحیح حدیث ہے کہ تم میں تم میں سے جو بھی برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روکے. فل یغیر ہو بیدی فلم یستتی, پھر اگر یہ نہ کر سکے تو فبی لسانی, پھر اگر زبان سے بھی نہ روک سکے تو فبی قلبی, پھر دل سے, اور ذالک دفع الایمان, جو ایمان کا گھٹیا ترین درجہ ہے. یعنی اس کے بعد سمجھو کہ ایمان کا بلب جو وہ بالکل فیوز ہونے والا ہے نا, یہ بات ہوئی تھی. اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث کو سامنے رکھیں تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ جہاں آپ نے کوئی برائی دیکھی تو اٹھو زبان سے بولو, یہی مطلب ہے نا, اس کو ہاتھ سے روکو جا کے. یا ایسے جیسے آپ گھر کے اور آپ کا بچہ اونچی آواز سے میوزک سن رہا ہے, یا آپ کا بچہ اپنے چار دوستوں کو لا کے بیٹھا ہوا اور سب ناچ کود رہے ہیں, تو آپ جا کے کٹ سے اس کو بند کر دیں. اس حدیث کا پہلا عمل ہے, اس کو کرتے ہیں اگر وہ آپ کے اپروچ میں نہیں کر نہیں سکتے یا آپ کو رینج نہیں ہے تو پھر زبان سے کہیں کہ بیٹا اس کو بند کر دو, اور اگر وہ اس کو بھی نہ کہے تو پھر آپ دل سے اس کو برا سمجھے اور سمجھے آپ کا ایمان رخصت ہونے لگے. پریکٹیکل ایگزامپل یہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ پہلی بات یہ کہ اس کو ہم اس وقت ہاتھ سے روکیں. سب سے پہلے انسان کو اللہ سے حکمت مانگنی چاہیے. سورت نحل کے آخر میں ہم پڑھیں گے, ادعوا سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن. تین سٹیپس ہیں وہ, انشاءاللہ جب زندگی اگر رہے گی تو وہاں پہنچیں گے تو آپ لوگ پڑھیں گے. تو مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ برائی کو روکنا مقصد ہے نا, رائٹ. میرا گول کیا ہے؟ کہ میرے کہنے سے کوئی رک جائے, رائٹ اور رانگ. میرے کہنے سے اس وقت یہ تو نہیں مطلب کہ میں کسی کی بےزتی کروں, فتنہ بناؤں, تماشا بناؤں. اب جو ماحول اس وقت ایسا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ میں یہاں آپ کو ذرا سا چوں چاں بھی کرتے ہیں تو میں نہیں بول سکتی, نہیں بولتی نا. آپ کو پتا ہے آپ قلم کاغذ بھی ایسا چھیڑتے ہیں, مطلب کاغذ کی بھی آواز ہے پلٹنے کی, لکھنے کی, پیچھے بچے ہوں تو میں نہیں بولتی نا, کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں بھی بولی جاؤں ان کو تو فائدہ ہونا نہیں, دل میں نہیں اترنی, ٹھیک ہے نا. اب اس ماحول میں پن ڈراپ سائلنٹ میں آپ سنیں گے تو بات سمجھ آئے گی. اور جہاں اتنی اچھلا کودی ہو کیا میں اپنی اپنی اسٹون پہ بات کر سکوں گی وہاں, رائٹ. اب میں وہاں کھڑے ہو کے کہوں ظالم ہو یہ اللہ کا عذاب آ جائے گا بندر بن گئے تو یہ وہ, ڈز اٹ میک اینی سینس؟ یہ وقت نہیں ہوتا. ہر جگہ تبلیغ کا وقت زبان سے نہیں ہوتا. آج ہمارے یہاں یہ بہت بڑی غلطی ہے. میں نے دیکھا کہ بعض دفعہ بعض بڑے بزرگ جن کے اندر غیرت تھی, ہمارے ملکوں کی بات ہے, ادھر کی بات نہیں میں کہیں کر رہی, یعنی جو میں نے پیچھے سے دیکھا اپنے خاندانوں میں, ہمارے اپنے خاندان میں اتنے قریبی بڑوں میں یہ بات معروف تھی, جو میری فیملی کے لوگ سنتے ہیں وہ فوراً سمجھ جائیں گے میں کن کی بات کر رہی ہوں, کہ شادیوں میں لوگ ان کو دیکھ دیکھ کے نا کچھ نہ ہوتا تھا تو سر پہ سو کے دوپٹے لے لیتے تھے, اور وہ ان کا کمرے میں آ جانا سارے شادی کی عورتوں شادی کے جو لوگ آتے ان کو ڈھیلا کرتا تھا. میں نے خود دیکھا ہے کہ اس دور میں نئی نئی موویاں بچے والے مووی کیمرے کو لیا اور انہوں نے اس کو چانٹا مار دیا. اب یہ ان کی غیرت تھی, ہمارے بڑے بڑے بولڈ تھے اور چونکہ ان کا اپنا عمل اتنا اسٹرانگ تھا کوئی نہیں بولتا تھا ان کے آگے. لیکن آپ دیکھیے کہ ایسے وقت میں کیا, سب سے پہلے یاد رکھیے کہ برائیوں پر ٹوکنے کے لیے آخری وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. میں آپ دنیا میں انسانوں کی جس دنیا میں رہتے ہیں, ہماری بہنیں بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, خالہ پھوپھیاں, ماموں بھانجے بھتیجیاں سب ہیں نا, کیا ہمیں ان کے میلان نہیں پتا؟ پتا ہے نا, رجحان نہیں پتا؟ ہمارے تو اللہ کے حکم سے 6-6 مہینے پہلے شادیوں کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں, سب کو پتا ہے نا. کوئی مناسب دیکھ کے موقع, پیار سے, تعلق سے, محبت سے, یہی چیز سب جگہ لیں, دوستوں میں سب بھی اچھے طریقے سے جائیں ملنے, بات کریں, ماشاء اللہ خوشی کا موقع ہے, اللہ آپ کو خوش رکھے, دعائیں دیں, کوئی گفٹ لے جائیں, پھر کہیں اچھا آپ خوشی کا موقع ہے اس میں آئیں کچھ پلان بناتے ہیں, آئیں اللہ کے اللہ کو بھی خوش رکھیں, وہاں بات کریں, ان کو درسوں میں بلائیں. یہ جو آپ اور میں کلاسز میں آ جا رہے ہیں نا, یہ اصل میں ہم اسی کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ کل میں فیوچر میں آپ کے ہمارے بچوں کی شادیوں میں کیا ہونا ہے. سچ کے جھوٹ جو آپ سن رہے ہیں اس وقت, کئی جگہ ایسی کوششیں ہو رہی ہیں نا کہ گھروں میں شادی ہیں, جو قرآن پڑھنے والی سسٹرز ہیں تو وہ دن رات ان کی ٹیکسٹنگ چل رہی ہوتی ہے, اچھا یہ کر لیں, یہ ٹھیک ہے, یہ جائز ہے, یہ نہیں ہے, اچھا کیا انٹرٹینمنٹ رکھیں. تو یہ کس چیز کا ابال ہے کہ یہ کتاب آپ کی تبلیغ آپ کی ٹریننگ کر رہی ہے. بیسٹ تھنگ جس کو بھی برائی سے روکنا ہے اس کو ڈائریکٹ روکنے کی بجائے آپ اس کو اس پہ لے آئیے. فرسٹ تھنگ تو یہ, ہمیں اگر اپنے دوستوں سے, رشتہ داروں, ساتھیوں سے پیار ہے تو وہ تواصل بالحق کی, وہ تواصل بالصبر. یہ تو ہوگی اسٹرانگ اینڈ پائیدار تبدیلی. اب ایرم کا سوال جو تھا وہ ایک ٹیمپریری بینگ تھا, آپ اس کے اندر واپس آ جائیے. آپ کہیں گئے, آپ نے دیکھا ماحول ایسا نہیں ہے, آپ گھر والے کو اپنی تشویش کا اظہار کریں. یہ میرا, میں آپ کو جو ایک چھوٹی سی نصیحت کروں گی, اگر آپ خود بعض لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں, وہ نہیں کہیں جانا تھا, نہیں ذرا بس ایسے ہی آئے تھے, نہیں بس یہ تھا, غلط بات ہے. آپ اگر وہاں جا کے بیٹھ گئے, جل رہے ہیں, کڑ رہے ہیں, اگلے کو تو نہیں پتا, بیٹھے ہی نا, آپ کسی کونے کو ڈھونڈ لیں, کسی دوسری کمرے میں چلی جائیں تھوڑی دیر کے, وہ کہیں گے اندر نہیں آئے تو بس کہیں کہ مجھے سوٹ نہیں کرتا کہ میں وہاں ہوں نا, میں اس قابل نہیں ہوں کہ وہاں ہوں. رو پڑے درد مندی سے. دیکھیں نا کہ بعض بہت کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں, وہ اتوار بازار میں شاپنگ نہیں کرتے کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمیں یہ سوٹ نہیں کرتا, ہم اتوار بازار لنڈے کے کپڑے کوئی پہنتے ہیں امیروں میں سے. تو اسی طرح جب نیکیوں میں آپ کا اسٹینڈرڈ بڑھتا ہے نا تو آپ میں کیا, آئی ول سٹ ہیئر, پھر وہ کہیں گے اچھا چلے ہم آپ کے لیے کچھ اور جگہ کوشش کرتے ہیں. ان کو کرنے دیں جو صاحب خانہ ہے, ایک بھی دوسرے بندے سے آپ اس بارے میں بات نہ کریں جو آئے ہیں, جو گئے ہیں, جا رہے ہیں. آپ کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے, گھر والے کو بتا دیں, وہ کہتا ہے اچھا نہیں ایسے ویسے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ اگر ارینج کرتے ہیں تو خوش ہوں اس پہ, کہنا یس ناؤ وی کین ڈو اٹ. پھر اس کے بعد کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو چینج ہو جاتی نہیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ گھر والے کے بس میں نہیں ہے تو خاموشی سے, پیار سے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہیں میں آپ کی خوشی کے لیے آئی تھی اور اللہ کی خوشی کے لیے جا رہی ہوں. آپ بالکل دل پہ بوجھ نہ رہے, پیار کریں, حق کریں, کس کریں, آ جائیں. اور انہیں کہ اب اس وقت گھر میں کوئی ذکر نہ کریں, اس وقت کچھ نہ کریں تاکہ آپ وہاں سے نکلیں. اور اگر بالفرض آپ کو لگتا ہے کہ گھر والے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگا یا وہ بوٹ, تو خاموشی سے نکلیں. دیکھیں نہ ہمارے بیٹھنے سے لوگوں کو فرق پڑتا ہے شادی میں, ویسے تو بہت پڑتا ہے, لوگ تو بیٹھ تو جائیں, آپ لوگ کہیں کہ تھوڑے دیر بیٹھے تاکہ لوگ ایک دفعہ دلیل بھی لے دیں کہ ہم نے فلاں جگہ آپ کو دیکھا تھا, تاکہ سب کا جانا جائز ہو جائے. لوگ ایک تو مسئلہ یہ کہ دین داروں کو ہی دین کا سمبل سمجھ لیتے ہیں, آپ کا وہاں بیٹھنا کتنے لوگوں کو جواز دے گا. کبھی نہ بیٹھے, بعض دفعہ اللہ بندے کو رخصت دے رہا ہوتا ہے, واللہ 20 ایسے کام میں بتا سکتی ہوں کہ اللہ آج بھی اجازت دیتا ہے دیندار وہ کر سکتے ہیں, شرن بھی جائز ہے, اخلاقاً مروتاً بھی کوئی خرابی نہیں, لیکن لوگوں کی وجہ سے وہ چھوڑ دیتے ہیں لوگ کہ چھوڑو تم یہ بھی, ہم یہ بھی چھوڑتے ہیں تمہارے لیے کہ تم نہ ہمیں بنیاد بنا کر کہیں اس کام کو غلط کر لو. پھر اچھے طریقے سے بعد میں موقع کر, لیکن اس کو ڈسکشن کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. ادھر کھڑے ادھر بات کر، اس کی کر غیبت کر، چگلی کر، واپس جا کے بھی باتیں کرے، توبہ توبہ، اللہ اللہ وہاں کیا تھا، نہیں دعا کریں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی کریں. اور میں دیکھتی ہوں بہت اچھے اچھے لوگوں سے بہت برے برے کام ہو جاتے ہیں، بس اب ان بیچاروں کا اپنا بس ہی نہیں ہوتا. اگر وہ اس وقت سٹینڈ لے لیں نا اپنے گھروں میں، تو دوسرے لوگ بہت زیادہ اس کو نہیں سمجھ سکتے، مطلب کر سکتے. لیکن فتق اللہ مستطعتم، ایمان کے بھی درجے ہیں، جیسے انسان کے انسانی تعلقات میں درجے ہوتے ہیں نا، ایمان کے درجے ہیں. بہرحال امید ہے کہ آپ کو گائیڈ لائن مل گئی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ برا ہوگا کہ آپ وہاں کھڑے ہو کے کہہ دیں یہ بند کریں، یہ کیا، لوگ تو اتنے گالیاں بولنے لگ جاتے ہیں، یہ کیا کیا ہوا، یہ کیا، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو پھر اسلام کی روح کے خلاف ہے. جی
آپ نوٹ کیا کہ وہ جو تین گروہ تھے، تو اس میں جو تیسرا گروہ تھا ان کا جلنا کھڑنا بھی، تو اس ٹائم پہ مجھے دم سے یہ والی حدیث ریلیٹ کی میں نے کہ سم ٹائمز کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ آپ صرف جل کھڑ ہی سکتے ہیں، اور اسپیشلی یہاں کے ادھر کے ماحول میں اپنوں کے ساتھ تو ہم لڑ بھی سکتے ہیں، پیار بھی کر سکتے ہیں ہر طرح سے، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ صرف آپ جل کھڑ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ شیئر کرتے ہیں یا وہاں پہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں. تو کیا اس ٹائم پہ پھر ہم اسی گروہ میں شامل ہوں گے یا اللہ تعالیٰ ہماری پوزیشن کو، سچویشن کو سمجھیں گے؟
میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یعنی آپ کی اس بات کو بنیاد بنا کے آپ سب کو ایک نصیحت کروں گی، نہ تو میرا کوئی شاید آپ کے اوپر حق ہے ایسا، نہ میں حکم دیتی ہوں، نہ مجھے دینا ہے، نہ میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتی ہوں، لیکن میں آپ سب کو ایک نصیحت ضرور کروں گی. جو بھی کلاس میں آتے ہیں یا جہاں بھی جاتے ہیں دین کے نام پہ، آپ کو لوگ سمجھتے ہیں نا پرانا لیں، اب میری اور آپ کی عزت اس میں کہ ہم حق کے اظہار کے لیے ایسی جگہوں پہ نہ بیٹھے. ہم اس لیے بیٹھ جاتے ہیں نا کہ چلو لوگ برا نہ مانے، ہمارے بیٹھنے پہ خوش ہیں، بعد میں کہیں گے دیکھا وہ بھی تو بیٹھتے ہیں، یہ کیوں اٹھ کے چلے گئے. بات سمجھیں، اب ہماری عزت اللہ کے دین کے اظہار پہ، اگر میں اور آپ وہاں بیٹھتے ہیں تو انسلٹ کرواتے ہیں اپنی، اور ہم سے لوگ ایکسپیکٹ ہی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں بیٹھیں گے، اور ہم بیٹھ جاتے ہیں مروتن یا بہنوں بھائیوں میں. کئی ہم لوگ کہتے ہیں لو جی پاکستان آئے اتنے دور سے ٹکٹ لگا کے، تو اب کیا ہم یہ کریں وہ کریں، کر دیں. مجھے ایک بہت ہی قریبی سسٹر نے بتایا کہ ان کے سگے بھائی کے گھر شادی تھی، وہ پاکستان کے ایک شہر سے دوسرے شہر گئی ہوئی تھی، بھائی نے تسلی دی ہوئی تھی کچھ نہیں ہوگا، اور نارملی ہم سب حاجی، نمازی، تہجد گزار اور ہر سال عمرے حج کرنے والے لوگ ہیں. یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ باتیں جو آج ہمارے گھروں میں بھی آنے لگ گئی ہیں، یہ وہ نہیں ہے کہ ہم بگڑے ہوئے لوگ ہیں. آپ ہم مسجدوں میں بھی دکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہم نمازوں میں بھی، لیکن کیا یہ گونگے شیطان بننے کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے؟ کس مقصر کہ وہ گئیں اور اس نے جب دیکھا کہ کوئی ڈھول ڈھال آیا ہوا، آئی ڈونٹ نو کیا. اب وہ اندر کوئی ہال تھا، شادی ہال تھا، یا سردی کا موقع تھا. وہ کہتی ہیں کہ اس موقع پہ میں نے وہاں گئی، جب میں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں اندر جاؤں. میاں سے بھی تو میاں نے کہا کہ اچھا آپ آئے ہیں، یہ وہ. کہتی باہر میں لان میں جا کے بیٹھ گئی، اپنی کوئی چیز لی بیٹھ کے چلی گئی. کہتی بھائی آئے میرے پاس، بہن آئے، اندر آ جاؤ. یہ اس نے کہتی میں ادھر ہی بیٹھوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ جو کرتے ہیں کریں، وہ جو بھی جتنی دیر کا پروگرام ہوگا. یہ کہتی ہیں کہ میں باہر بیٹھی تھوڑی دیر، بعد میاں کو بھی احساس ہو رہا تھا کہ یہ اندر بیٹھی باہر ہیں، یہ وہ. تھوڑی دیر میں وہ اندر سے فارغ ہو گیا. کہتی راتوں رات ہم واپس آ گئے، اور شاید رہنے کی نیت سے گئی تھی. کیا آپ کو لگتا ہے ان کا وہ ایک آدھا پونا گھنٹہ باہر سردی میں لان میں بیٹھنا ضائع گیا؟ اگلی شادی میں وہ نہیں ہوا. دیکھیے جب ہم، میں آپ کو میں نے مثال کہیں پچھلے سال بھی یہ دی تھی اور میرے دل کو لگی تھی یہ بات، تو میں نے کہی تھی، ہم سب خاندان رشتہ دار آپس میں بہت محبت کرتے ہیں نا، اور خاص طور پہ جب ہمارے گھروں میں شادیاں اور خوشیاں ہوتی ہیں نا، تو ہمارا بڑا دل چاہتا ہے کہ کوئی بھی نہ چھٹے، سب آئیں. رائٹ اب آپ سوچیں، چار بہنیں پانچ بھائی ہیں کسی فیملی میں، ان میں سے ایک کی شادی ہے گھر میں، اور وہ شادی سے ایک دو دن پہلے کچھ بھی ہنسی مذاق کے نام پہ کچھ ایسا کام کرتے ہیں جو نہیں کرنا تھا. ٹھیک ہے، اب ایک بہن کہتی ہے کہ بھائی میں تو نہیں آؤں گی، میں تو صرف ولیمے پہ آؤں گی، واٹس ایور. اب ہوگا کیا، وہ نہیں آئی. دوسرا کہتا ٹھیک ہے مجھے پتا تم نہیں آؤ گی، میں مجبور نہیں کرتا. سچ بتائیں، وہ نو میں سے ایک نہ آ کے باقی آٹھ کے دل کو کھدکتی نہیں لگی رہتی؟ اور اللہ کرے اگر ان نو بھائی بہنوں کی ماں زندہ ہو، اس نے تو اس پورے فنکشن میں 10 دفعہ اس کا ذکر کرنا ہے، مجھے وہ یاد آ رہی ہے، مجھے وہ مل نہیں، وہ آئی نہیں. جب ہم میں سے ایک نکلتا ہے نا، تو ہم باقیوں کا مزہ بھی کرکرا کر دیتے ہیں. یہ ایک کا نکلنا اگلے سال دوسری شادی میں دو کا ہوگا، پھر وہ کہیں گے چھوڑو، جب آدھوں نے آنا ہے آدھوں نے آنا، چھوڑو جس نے کرنا ہے اپنے گھر میں، جو کرنا ہے کر لو. جی آپ، اب یہ اگلا سبق بھی ہے، آج یہ بھی ذہن میں رکھیے.
آپ اس کی بات کی کہ اپنے معاشرے میں کس طرح کرنا ہے، لیکن یہاں اس معاشرے میں جب ہم کہ لادینیت کو بہت دیکھتے ہیں اور لوگ توحید کے بنی ہیں، تو اس کے اندر ہمیں خاموش رہنا ہمارے لیے جائز ہے، اور اگر نہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیے گناہوں کے بہت سارے درجے ہیں نا. میں نے آپ کو کہا کہ ہم کیوں آخری وقت پہ کڑنے کی نیت کرتے ہیں, یہ بتائیے ہم آج کیوں نہیں کڑ رہے, ہم کیوں نہیں تڑپتے. میں سوچتی ہوں کہ اگر جتنے آپ سب یہاں بیٹھے ہیں نا, واللہ ہی مجھے باہر والوں کی کوئی پرواہ نہیں, آف کورس نیٹ پہ جو سن رہے ہیں میں ان کو آپ کے ساتھ ہی لیتی ہوں اللہ کی توفیق سے. میں کہتی ہوں صرف ہم آپ اتنے فیملیز کے لوگ کڑ کے جل کے پریکٹیکلی سٹینڈ لینے والے بن جائیں تو اس شہر کی حالت بدل سکتی ہے. یہ ہم کڑ کڑ کے بھی, ہم پسند نہ کر کے بھی اس چیز میں جب شامل ہو جاتے ہیں نا تو ہم کرنے والوں کی محنت پہ پانی ڈال دیتے ہیں. جب ایک بندہ ایک کرم کرے گا لوگ کہیں گے دیوانہ ہے, مجنو ہے, جذباتی ہے, جب دوسرا بھی کرے گا تیسرا, 6-7 لوگ کریں گے تو لوگ خود ہی سوچ میں پڑ جائیں گے. تو اس کے لیے وقت کا انتظار کریں لیکن خاموش نہ رہیں. آپ پڑھیں گے آگے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخاف ولا تحزن وابشر بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. آپ پڑھیں گے سورہ حمیم سجدہ میں کہ جن لوگوں نے اللہ کو رب کہا, یہ ہم سب نے کہا ہوا ہے, گڑبڑ کہاں ہوتی ہے, ثم استقاموا پہ استقامت نہیں رکھی, عمل کے وقت میں رکے نہیں, اظہار نہیں کیا. حق بات کو ماننا ایک بات ہے, اس کا اظہار کرنا اس کا اگلا درجہ ہوتا ہے, اور اس اظہار پہ ڈٹ جانا یہ تیسرا درجہ ہے. ہم مانتے ہیں اظہار بھی کرتے ہیں لیکن ذرا سا پریشر دیکھتے ہیں نا تو پھر اس پہ ڈٹتے نہیں ہیں, پھر ڈھیلے پڑتے ہیں. تو جس نے یہ تین کام کر لی, اللہ کہتا تھا تنزل علیہم الملائکہ, ان پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ فرشتے ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں, اللہ تخاف ولا تحزن. اس کو پتا ہے کہ میرے اس ریئیکشن پہ میرے گھر میں اب جھگڑا ہونا ہے. اگر بیوی یہ کام کرتی ہے تو شوہر ہو سکتا ہے لڑائی کرے گھر جا کے, میری بےزتی کرا دی اٹھ کے آگے, کیا ضرورت تھی, کہ ہو سکتا ہے نا. بچوں کی خوشی میں آپ کہیں گے ہوئے تھے تو بچے کہیں گے آپ نے ہمارے دوستوں میں انسلٹ کروا دی. اللہ کہتا اللہ تخاف ولا تحزن ڈونٹ وری, تمہیں یہ آج تھوڑا سا جو اس وقت رسپانس مل رہا ہے ادھر اپنے گھر میں اس پہ ریئیکشن ہو رہا ہے, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور رہ گئی بات, لوگ چھٹتے ہیں. ایک اور بڑا لوگوں کو دھوکا آتا ہے کہ جب اس طرح کا دین لیں گے تو ہم اکیلے رہ جائیں گے. میں نے لوگوں کے منہ سے یہ جملے سنے کہ ہم تو بالکل ہی کٹ گئے تھے, دنیا سے کٹ جاتا ہے دین پہ آ کے. تو اللہ کہتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا, دوستی انسانوں کی کٹی تو اللہ نے فرشتوں کی دوستی دے دی, کون سی بہتر ہے. سورہ فاتحہ میں بکرا میں نہیں پڑھ چکے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اور جو اپوزٹ ہے وہ دیکھ لیجئے کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات. تو یہ تو دل کی باتیں ہیں. اور میں آپ کو آخری بات کر کے اس سے آگے چلتی ہوں کیونکہ یہ مضمون سراسر اس کا ہی, اس پہ اور بھی بات ہو سکتی ہے, لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جو سکون آپ کو وہاں سے اٹھ کے ملے گا نا, جو خوشی, جو اطمینان, وہ وہاں بیٹھ کے نہیں ملے گا. وقتی بات, لذت کدھر گئی, کھانا کدھر گیا, خوشی کدھر گئی, گناہ موجود ہے اور اس گناہ نے آپ کو جنت کے برانڈ نیم سے نیچے کر دیا. الا یہ کہ اگلے کسی موقع سے آپ پھر اللہ کو رو دھو کے منا لے تو منا لے, اللہ کی نظروں سے بندہ گر جاتا ہے, واللہ اللہ کی نظروں میں بندہ گر جاتا ہے کہ اس کو میرے لیے اتنا بھی سٹینڈ نہیں آیا. اپنے اوپر لے, ہاں میں بیٹھی ہوں, میری آپ سے دوستی ہے, اور کہیں تیسری جگہ کوئی میری بات کے خلاف بات کر رہا ہو اور آپ کو پتا ہے کہ میں ایسی نہیں ہوں, میں نہیں ہوں ادھر, میرے پیچھے کوئی میرے خلاف بات کرے اور آپ میری دوست ہے, کوئی بھی اس میں سے ایک, نادیہ سے میری دوستی ہے, میری بہت کلوز ہیں, یہ مجھے جانتی ہیں, مثال ہے. اب کوئی ان کے سامنے میری کوئی ایسی بات کرتا ہے جو میرے میں نہیں ہے تو یہ کیا کہتی ہیں, اچھا آپ کیا کروں, چپ کر جاؤں, بری بات ہے, میں بولی تو کیا, یہ خاموش ہو جاتی, بولتی کچھ نہیں. بات تو کبھی نہیں چھپے گی, بات کہتی تم مجھے منہ سے نکالو میں تمہیں گھر سے نکالتی ہوں. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے دنیا کا کہ میں نے تمہیں بتا دیا, اب تم کسی کو نہ بتانا. اب ہوا کہ میرے تک بات پہنچی کہ فلاں جگہ بیٹھ کے کچھ لوگ میرے بارے میں بات کر رہے تھے, میں کہوں گی اچھا ان کو میرا پتہ نہیں ہوگا. کہتی ہاں وہاں کچھ اور لوگ تھے اور اس میں ذکر ہوتا ہے نادیہ کا. میں کہتی نادیہ وہاں تھی, پھر الحمدللہ انہوں نے میرے بارے میں بتا دیا ہوگا. تو کہتی نہیں وہ تو کچھ نہیں بولی. اب آپ بتائیں نادیہ کہ میرے دل میں آپ کے لیے کیا آنا چاہیے, کیسا آئے گا میرے دل میں, مجھے تو مان ہوگا, میں کہوں گی شکر اللہ کا نادیہ وہاں موجود تھی. اللہ یہ نادیہ ڈھونڈتا ہے, 10,000 بندہ برا کام کرے, ایک میرا ابراہیم کھڑا تھا وہ بول پڑا ہوگا. تو اللہ سے دعا کیجیے وہ ایمان دے, اور ایمان ایسے نہیں ملنا ڈھیلا ڈالا, ایمان ملتا ہے بڑی چکیوں سے بس. ایمان یہ سوال جواب بہت کچھ اور بھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں سمجھا دیا کہ کسی معاشرے میں برائی کو دیکھ کر خاموش نہیں رہنا, اور آپ کو بتا دیے کہ دو قسم کے عذاب تھے، بھی بعیس اور کون و قرادتن خاصین. ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ بعیس کے عذاب میں سارے شامل تھے، بندر دوسرے بنائے گئے تھے، لیکن ہم اس کو اللہ پہ ڈال دیتے ہیں. آج اب آ کے دیکھیں گے کہ اس میں کیا کچھ ہے. پھر میں نے ایک دو چیزیں اور ہائی لائٹ کی ہوئی تھی، لائک حیتانہم، مچھلی انہی کی تھی لیکن انہوں نے حرام کی بجائے، حلال کی بجائے حرام سے لے لی. صرف اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے. حدیث میں کہ بندے کے نصیب میں جتنا رزق ہے وہ مل کے رہے گا. یعنی آپ کا میاں اگر کام کرتے ہیں نا، آپ کے ہسبینڈ اگر کوئی مثال ہے کہ چلے مثال ہے کہ ٹیکسی چلاتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں آج 500 پاؤنڈ لکھے ہوئے نا رات کو آنے ہیں، وہ آ کے رہیں گے. اب وہ ٹیکسی چلا کے لے لیں جو بالکل ایک حلال بزنس ہوگا، یا وہ اس کو کسی غلط طریقے سے کوئی ادھر کی ادھر ہیرا پیری کو کاغذوں میں کام کر کے کچھ بچا کے ٹیکس، وہ 500 پہ بھی مل جانے ہیں. فرق کیا ہے؟ پہلے 500 جو محنت سے کر کے لیے تھے وہ حلال تھے، دوسرے مشکل ہے. تو ہی تھا نو، مچھلی ان کی تھی لیکن انہوں نے اس کو غلط طریقے سے لے لیا. پھر اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ شریعت کی ظاہری شکل کو برقرار رکھتے ہوئے روح کو ختم کر دیا. آج ہم مسلمانوں میں بھی یہی کچھ ہوا ہوا ہے کہ ہمارے اندر شریعت کی روح ختم ہو چکی ہے اور دوسری طرف چل پڑے ہیں ہم لوگ نا. ایک کسی کا میں نے یہ کوٹ کیا ہوا ہے کہ اشتہار تھا شراب سے بچانے کا، انہوں نے لوگوں کو شراب سے کس ذرا ڈیسنٹ طریقے سے روکا. شراب پینا اپنی ذات سے برا نہیں ہے، لیکن زیادہ پینا برا ہے. ہم آپ کی مدد کریں گے، اگر آپ کو شراب کی عادت ہے تو آپ ہمیں فون کریں. اب یہ ایک اشتہار تھا، یہ کسی سسٹر کی شیئرنگ تھی. تو کہتی کہ اشتہار کہیں دیکھا کہ ویسے ہوتے ہیں نا جو ڈرگ ایڈکٹڈ اور جو نشے والے لوگ ہیں ان کا علاج کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، جو کمپنیز بھی ہوتی ہیں. تو کہتے کہ یہ ان کی طرف سے اشتہار تھا، تو انہوں نے لوگوں کو بیسیکلی یہ بتایا تھا کہ اگر آپ شراب چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی مدد کریں گے. کہتی کہ اس میں یہ لکھا ہوتا کہ شراب پینا اپنی ذات سے برا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ پینا برا ہے کہ تم بیمار ہو جاؤ گے. کہتی جب ہم نے یہ اشتہار دیکھا تو ہمیں ٹچ کیا کہ یہ کیا بات ہے، کر تو یہ اچھا کام رہے ہیں لیکن لوگوں کو یہ شہ دے رہے ہیں کہ پینا برا نہیں ہے. خیر کہتی کہ ہم نے اس اشتہار کا نیچے سے ایڈریس پڑھا اور ان سے رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ دیکھیں آپ کام تو بہت اچھا کر رہے ہیں، بہت ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ نے کیا لکھا ہے. تھوڑی سی کنورسیشن سے ان کو بات سمجھ آئی، انہوں نے اس کو ریئلائز کیا. کہتی اگلے دفعہ جو اشتہار تھا اس میں انہوں نے جملہ نکال دیا. پریکٹیکل سٹیپس لیں پھر دیکھیں کتنی بڑی چینج آتی ہے. تو برائیوں کے خلاف آواز اٹھانے کے ساتھ ہی تو ہوتا ہے فائدے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آواز نہ اٹھاتے، مکہ میں بیٹھے رہتے، کیا ہے اب اپنے خاندان کے لوگ ہیں، بت پوچھتے ہیں تو کیا. تو کبھی یہ بت پرستی ختم ہوتی؟ کبھی بھی نہیں ختم ہو سکتی. اسی طرح آج کل آپ کے ہمارے گھروں میں ٹی وی پہ ایڈز چلتے ہیں، آواز اٹھائیے. کسی کمپنی کا اشتہار آپ کو دکھتا ہے کہ وہ عورت کی نمائش کر رہے ہیں، لکھیے ان کو. ہر کمپنی کے آپ کو بتائی میل بھی، ویب سائٹ، سب کچھ ہے کہ آپ میں سے چند پڑھے لکھے لوگ یہ کام نہیں کر سکتے. کہ آپ کا پروڈکٹ تو بہت اچھا ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے. اس پہ میں نے آپ کو مثال دی تھی، پچھلے سال کی شاید بات ہے، گرمیوں میں پاکستان میں تھی تو مجھے لے گئی میرے ساتھ کوئی بھی میری رشتے دار تھی کہ اپنی پسند کے کپڑے لیں، شوق آتا لوگوں کو. خیر جب ہم گئے تو باہر اتنی بڑی پوری بلڈنگ کے اوپر ایک عورت کی نمائش تھی اور اس نے کپڑوں کی ایڈورٹائزمنٹ کی. بس اس کو دیکھ کے جیسے وہ کہتے ہیں نا دل کھٹا ہو گیا. حالانکہ شوق سے بندہ لینے جاتا ہے، کس کو نہیں مزہ آتا کہ کبھی تو اپنی پسند سے لو، لیکن پھر میرا دل چونکہ بجھ گیا نا تو میں ایسے بے روحانی سی ہو کے اندر تھی. تو جب میں وہاں تھی تو پھر وہ پوچھنے لگی کیا تو میرے سے تو نہیں رہا گیا. میں نے وہ سیلس مین سے کہا کہ کپڑے آپ کے ادھر بہت مجھے اچھے لگ رہے ہیں، لیکن سچ بات ہے کہ جو باہر تصویر ہے جو آپ کا چیز ہے اس نے میرا دل کھٹا کیا. کہتا آپ ادھر آ جائیں، مجھے سائٹ پہ لے گئے، بڑی دکان تھی، برانڈیڈ دکان تھی. تو خیر کہنے لگا ہمارے مینیجر سے آپ بات کریں. تو پھر کہنے لگا ان کو ہم آپ کی کمپلین لکھتے ہیں. میں نے کہا صرف یہ آواز ان کو دے دیں کہ آپ کی آج دکان سے ایک کسٹمر صرف اس لیے گیا کہ اس کو یہ طریقہ نہیں پسند آیا، آپ نے ایک عورت کی نمائش کی ہے. خاموش تھا، بھجی کیا کرے. میں نے کہا پہلے بھی تو کپڑے بکتے ہی تھے نا، پہلے تو سٹیچو بنا کے اندر ڈالتے تھے نا شیشے کے اندر، اندر آ کے دیکھو گے آپ تو اللہ رحم کرے آپ شاعر کی شاعرہ پہ تو اتنے بڑے بڑے بورڈ دکھتے ہیں آپ کو. تو آواز کو اٹھانے کا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی خاموش نہ رہے. چلے معذرت نیلہ ربی ہے، اللہ کے کہا ہاں کا لزر تو دیں گے. وہی حضرت ابراہیم کی مثال کہ جب ان کے لیے آگ جلائی گئی تو پرندوں میں سے ایک پرندے نے پانی کے قطرے چونچ میں لیے اور جا کے اس بڑے الاؤ پہ ڈالنا چاہا تو دوسرے پرندوں نے اس کا مذاق اڑایا. اتنی بڑی آگ تیری اس دو تین قطروں کے پانی سے کیا بجھے گی؟ کہتی آئی ڈونٹ مائنڈ، آئی ڈونٹ کیئر، کل یہ اللہ کو کہہ دوں گی کہ اللہ میری چونچ ہی اتنی تھی، اس میں اتنا ہی پانی آ سکتا تھا. تو جب جونچ ہونے کے بعد جو جونچ نہیں آتی تو پھر بڑی سختی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو روکے, ہر ایک کو اپنے پہ رکھے, اور جو نہیں روک رہے نا برائیوں پہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑے رسک پہ رکھ رہے ہیں. اللہ کو ایک سیکنڈ لگتا ہے میری نمازیں روزے یہ میرا آپ کو پڑھنا پڑھانا میرے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے, وہ الغنی ہے, کیئر بھی نہیں کرے گا. جس دن اس کو میرے پہ غصہ آ جائے گا میں سارا دن ادھر بھی پڑھاؤں اور شام کو نیٹ پہ پڑھاؤں, اللہ کو بالکل پرواہ نہیں کہ جب موقع تھا اس وقت تو نے بات کیوں نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی اصلاح کی مدد مانگتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. راحیلہ اگر ام ہے, مجھے ان کو پڑھتے ہوئے یاد آ رہا ہے کہ میں نے یو ایس اے کے جو لیکچر تھے پچھلے سال کے شروع میں, تو اس میں انہی آیتوں پہ ایک لیکچر بھی دیا تھا بہت ڈیٹیل, کیونکہ جب صرف لیکچر ہو, جیسے اب آپ باتیں اور بہت ہیں آپ کے فائدے کی لیکن وقت نہیں زیادہ دیتا نا, تو کلاس میں تو ہم ایک لمیٹڈ بات کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کوئی اس موضوع پہ لیکچر ہو تو وہ سن لیں, تو اگر اس کا لنک ہو یا کچھ ہو تو وہ آپ دے سکتے ہیں بلاگ پہ. چلیے اب آپ لوگ مل کے سب اگلی دو تین آیتوں کی تلاوت کریں تو ہم اگلا سبق شروع کریں گے. جو آیت کر رہے اس کو پورا کر کے رک جائیں. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی, رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر. سبق نمبر 97, آیت نمبر 196, 1 69 to 187, سورت الاعراف. چند باتیں سبق کے مضمون کے بارے میں, آج کا سبق بہت اہم ہے. جو بنیادی چیز آج کے سبق میں ہے وہ وعدہ الست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحوں سے کون سا وعدہ لیا تھا. دوسری بات, ہدایت پہ آنے کے بعد لوگ اچانک پلٹ کیوں جاتے ہیں, یہ دوسرا مضمون ہے آج کا. تیسری بات, کیا اللہ نے کچھ لوگوں کو واقعی جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. پھر اگلی بات, انسان اور جانور میں کس بات کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ کی شان کو سمجھے بغیر کیا اس کی بات کو ماننا آسان ہے. یہ سب باتیں اس میں آئیں گی انشاءاللہ, ہم ایک ایک کر کے اس کو دیکھیں گے. چلتے ہیں آیت نمبر 169 پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آیت نمبر 169, فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب, لیکن ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین آگے کون, ورث الکتاب, جو کتاب کے وارث بن گئے. یہاں کتاب سے مراد تورات ہے. کیا کرتے ہیں یہ لوگ, یاخذون عرض هذا الادنى, جو اس حقیر دنیا کے ساز و سامان ہی کو حاصل کرتے رہتے ہیں. پھر جب ان کو کوئی سمجھائے کوئی منع کرے تو وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا, تو کہتے یہ ہیں کہ ہمیں تو بخش ہی دیا جائے گا. اور پھر دوبارہ ایک موقع آتا کچھ عرصے کے بعد, وَإِن يَأْتِهِمْ مَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ, اگر ایسا ہی اور سامان بھی ان کو دے دیا جائے تو وہ اس کو بھی لے لیں گے. ایسے تمام لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں, أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ, کیا ان سے عہد نہیں لیا گیا تھا کتاب میں یعنی تورات میں, کیا اللہ یقول علی اللہ الا الحق, کہ نہیں وہ منسوب کریں گے اللہ سے کوئی بات مگر حق, ودرسوا ما فیہ, اور انہوں نے پڑھ بھی لیا جو کچھ اس میں تھا. تو ان لوگوں کو بتا دو, والدار الآخرة خیر للذین یتقون, اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہتر ہے, اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی. افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. یہاں آپ دیکھیے کہ ثم اورثنا الکتاب, یا ان کے بعد خلف, ان کے بعد دوسرے لوگوں کی بات کی. پیچھے والے واقعے سے دیکھیے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے اور سر عام اس کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو غصہ جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. یہ واقعہ اتنا زیادہ نصیحت آموز تھا کہ کچھ عرصے تو اس کا اثر رہا. جیسے زلزلہ آتا ہے تو کچھ عرصہ پھر لوگ اس کے بارے میں کیئرفل ہوتے ہیں, لیکن جب کچھ وقت گزرا تو فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب, تو ان کے بعد پھر ایسے جانشین پیدا ہو گئے جو غلط کام کرتے تھے. یہاں لفظ دیکھیے خلفا بھی ہے, ہائی لائٹ کر لے, اور پھر اس کے بعد اسی آیت میں خلفن بھی ہے. بس یہ دونوں لفظ ہیں. خلفا کہتے پیچھے آنے والے کو, پیچھے آنا. اگر آپ خلفا دیکھیں جو پہلا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے اچھے وارث, اچھے آف سپرنگز, سکسیسرز, ہاں, اور خلفن ہو جائے نا لام پہ پیش, لام پہ جزم, جیسے کہ آیت میں دوسری جگہ پہ, تو اس کا معنی ہوتا ہے نا اہل وارث. اور وراث, میراث, وارث, یہ کیا ہے؟ وراثت ہوتی ہے وہ چیز جو کسی کے مرنے کے بعد کسی کو ملے. یہاں مراد ہے نبیوں کے بعد کے دور میں آنے والے لوگ. ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی نبی آیا اس کے سامنے جو لوگ ایمان پہ آتے ہیں نا وہ بہت مخلص ہوتے ہیں, اخلاص کے پہاڑ ہوتے ہیں, تزکیہ ان کا بہت ہو چکا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ سمپل سی بات ہے کہ جب نبی کی کا دین کا دور شروع ہوتا ہے نا تو حالات بڑے مخالف ہوتے ہیں, الزام, معاشرے کے وقت سے مختلف پیغام. لہذا عام لوگ تو تصور بھی نہیں کرتے کہ ایسے دور میں نبیوں کی دعوت پہ لبیک ہیں. وہ تو اپنے نام اور برادریاں اور خاندان بچاتے ہیں, لیکن کمزور جن کے دلوں میں ایمان آتا ہے ایسے وقت میں وہ نبیوں کا ساتھ دیتے ہیں. سیرت سے آپ اس کی مثال لے لے کہ مکی دور کے شروع میں کون تھے بےچارے, ٹھیک ہے. اب جو قربانیوں کی بنیاد پہ دین میں آئے, جب پہلا گروہ ہوتا ہے نا اس کو
الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
جی ٹھیک ہے, تو اب یہ بات اتنی بات واضح ہو گئی کہ پہلے دور کے جو بندہ کسی کام میں جتنی مشکل سے آئے گا نا اس کا ایمان اتنا پکا ہوگا. اس کو ایسے سمجھو, کہتے ہیں نا کہ جو زیادہ پکتا ہے رنگ وہی پکا ہوتا ہے. مہندی جتنی گھستی ہے اتنا ہی زیادہ فائدہ, اتنا رنگ پکا ہوتا ہے. اب بعد والے لوگوں کو وہی چیز آرام سے مل جاتی ہے جو پہلے والوں نے اپنی کوششوں سے لی ہوتی ہے. تو کوششوں سے لینے والوں میں کہاں منافقت ہو گیا بتائیے؟ اتنی تو محنت کر کے مارے کھا کھا کے اسلام پہ آئے تو نتیجہ ہوا کہ وہ اچھے رہے لیکن بعد میں پھر لوگ بگڑ جاتے ہیں. یہی کہانی حضرت موسیٰ کے دور میں ہوئی. آپ کے دنیا سے جانے کے بعد یوشع بن نون نے آپ کے اس منصب کو سنبھالا اور الحمدللہ وہ کام بہت اچھی طرح سے ہوتا گیا. لیکن ان کے بعد پھر نسلوں میں جب بگاڑ آیا تو پھر لوگ خراب ہو گئے. یہ بنی اسرائیل کے اب دوبارہ بگاڑ کے دور کی کہانی ہے کہ کتاب کے وارث ہوئے. دیکھیے جب دنیا دار فوت ہوتا ہے نا تو اس کی میراث میں مال سونا چاندی بٹتا ہے, اور جب ایک دیندار مرتا ہے نا تو اس کی میراث جو ہوتی ہے نا وہ علم کی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبیوں کی میراث علم ہوتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میراث میں حصہ لینے آئی تو ابو بکر نے بتا دیا کہ یہ جو کچھ بھی آپ کی تھوڑی بہت بلونگنگز تھی یہ سب اللہ کے رستے میں جائیں گی اور آپ کے لیے. تو جس طرح لوگ مال کے وارث ہوتے ہیں نا ایسے علم کے وارث ہوتے ہیں. اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بعد اچھے لوگ وارث بنے تو آج دنیا میں کتاب, اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں شروع شروع میں کتاب تھی وہ تو بہت اچھے تھے لیکن بعد والوں میں کیا ہو گیا. ارادہ حاد الادنا, یہ ارادہ جو ہے نا یہ وہی ہے جس کو آپ کہتے ہیں عارضی, اس دنیا کا عارضی سامان. ادنا کس کو کہا گیا ادھر؟ اردو میں ادنا کس کو کہتے ہیں؟ کھٹیا کو. تو یہ دنیا ہے آپ کی. ادنا کا لفظ دال نون واؤ سے ہے, دنوف کہتے ہیں قریب کو, اور یہی روٹ دنیا کا ادنا سے آتا ہے. یعنی دنوب سے ہوگا تو اقرب کے معنی میں ہے یعنی فوراً ملنے والی چیز, اور اگر ادنا کا لفظ دناتن سے ہو تو حقیر چیز. اور حقیقت ہے کہ دنیا کی ہر چیز مچھر کے پر کے برابر نہیں بنتی. تو گویا کہ جب ان کو دنیا کی چیزوں کا سامان پیش کیا جاتا ہے, اصل میں ان کے دینداروں کا بگاڑ ہے کہ جب ان کو کوئی رشوت پیش کرتا, رشوت کا بہت رواج ہو گیا تھا بنی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد, تو ان کے جو عالم تھے جن کو پیچھے سے بار بار پڑھتے آ رہے ہیں تکتمون الحق کا اور تلبس الحق کا بالباطل, تو ان کا اشارہ ہے کہ دین کی باتوں کو لوگوں کی مرضی سے بدل دیتے تھے اور اس کے بدلے میں لوگوں سے دنیا کے مزے لیے پیسے لیتے تھے فائدے. جب ان کو منع کیا جاتا تھا کہ تم دیندار ہو کیسے کام کرتے ہو تو یقولون سیغفر لنا, اس کو تو ہائی لائٹ کریں بڑا بڑا کر کے لکھیں. کیا یہ وہی جملہ نہیں جو آج ہمارے کلچر میں کیسے بولتے ہیں؟ کسی کو کسی غلط کام سے روکے تو کیا کہتے ہیں؟ او اللہ بڑا غفور و رحیم ہے وہ معاف کر دے گا. یہ ہے سیغفر لنا, اللہ معاف کرنے والا. چلو بھائی مان لیا تم نے اللہ کو الرحیم سمجھا الغفور سمجھا, لیکن مسئلہ دیکھیے وہیں یاتی ہے مارا تو مثلہ, دوبارہ پھر کچھ موقع عرصے کے بعد پھر وہی موقع آ جاتا ہے تو پھر یا خزو پھر دنیا لے لیتے ہیں. یعنی یہ دنیا پرست دیندار ہے جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, جب ان بڑوں کو ناراض کر دیا تو دیکھو پھر یہ سینکشنز ختم کر دیں گے. دیکھیے آپ ابھی جو ہم پچھلے سبق کی ڈسکشن کر رہے تھے نا کہ برائی کو دیکھ کر اس پہ ریئیکشن شو کرنا, عام لوگوں کے لیے یہ ریئیکشن شو کرنا نسبتاً بہت آسان ہے. لوگوں کو کیا لگے, آپ کو کوئی جانتا نہیں نہ آپ کسی کے لیے کوئی رول ماڈل ہے. سب سے مشکل یہ ہوتا ہے کسی دیندار کے لیے. لوگ کیا ڈراوے دیتے ہیں, یہ ناراض ہو جائیں گے تو آپ کی یہ چیز بند ہو جائے گی, یہ پھر آپ جیسے وہ مجھے کسی کی کال یاد آتا ہے, اللہ تعالیٰ جنہ نصیب کرے علامہ احسان علی ظہیر کی, میں ایک ریکارڈنگ میں سن رہی تھی تو وہ کہتے کہ ایک موقع ایسا تھا کہ میں گھر میں تھا تو میرا اپنی بیوی سے کسی بات پہ جھگڑا ہو رہا تھا, اتنے میں باہر سے کسی نے دروازہ بجایا, کہتے میں نے غصے میں پوچھ لیا کون ہے, تو آگے سے انہوں نے کہا جی مولانا صاحب یا جو بھی تھے علامہ صاحب میں آیا ہوں میں ہوں, تو انہوں نے کہا ابھی چلے جاؤ بعد میں آنا, کہتے میرا موڈ ہی نہیں تھا آنے کا تو میں نے کہا اس کو بعد میں بلاؤں. تو کہتے کہ جب میں نے یہ بات کہی میں نے مجھے سورۃ نور کا حکم یاد تھا کہ جب تک اجازت نہ تو اندر جانا ہی نہیں چاہیے, بجائے اس کو اندر سے بولے نہ بولے جانا ہی نہیں چاہیے. خیر وہ کہتے ہیں کہ وہ باہر سے مجھے کہا اچھا مولا علامہ صاحب
جتنی غیرت آپ کے اندر دین کے نام پہ زیادہ ہوگی نا اللہ تعالیٰ آپ دیکھے گا لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے سچائی کرے گا. تو خود بھی کمپرومائزنگ نہیں ہونا چاہیے. ان کا حال کیا تھا کہ یہ دیندار ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو سمجھانے بجھانے پہ کر لیتے تھے, بعد میں پھر کہتے تھے جب موقع آتا. یعنی آپ سمپل سی بات کہہ رہے ہیں, انہوں نے دین کو کتابوں میں اور رکھا ہوا جدا ہے تو رہ جاتی ہے. کہ آپ کی شعر ہے نا, جب دین کا اثر میدان پہ نہیں, مسجدوں میں عمرے اور حج پہ ہوتا ہے, عمرے پہ عمرے نہیں ہے میرے عمرے کی.
دوبے وہ کیا ہے کہ جب کوئی ایسا موقع آتا ہے جب اللہ کے کو مجھ سے کچھ امید ہے تو میں اس امید پہ پورا اتروں. تو لہٰذا جب ان کو کوئی روکتا تو منع کرتے کرنے کے بجائے کہتے تھے وہ اللہ معاف کرے گا, نمازیں بھی تو اتنی پڑھتے ہیں, پانچ وقت کا نمازی ہوں, اور جی اب تو امام بن گیا ہوں, میرے پیچھے اتنے لوگ آتے ہیں, 15 لوگ آتے ہیں, ہر ایک کی 27 نمازوں کو ضرب کرے, میری تو اب ہزاروں میں نمازیں ہیں, کیا ہوا اگر میں نے 2 گھنٹے کے لیے کسی کو خوش کر دیا. یہ ڈون ہے. تو اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھو, الم یوخذ علیہ میثاق الکتاب لا یقول علی اللہ الا الحق. کہ ان سے پوچھو, یعنی ان سے پوچھو والا انداز ہے کہ ان سے یہ نہیں کہا گیا کہ کتاب یعنی تورات کی نسبت کہ یہ اللہ کی طرف منسوب نہیں کریں گے حق کے سوا کچھ, اور اب تو وہ یہ بات درس و معافی ہی پڑھ بھی چکے ہیں. کس کو کہا جا رہا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے یہ ہمارے اس کلاس روم والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم تو اب پڑھ چکے ہو. اور درس کا ایک لفظ آپ کو کیا بتایا تھا پیچھے سورۃ الانعام میں, ازداد ہے. دراسو کا معنی پڑھنا, نشان چھوڑنا اور مٹانا بھی ہے, ٹو رب. تو دوسرا اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے کہ جو پڑھا تھا اس کو مٹا دیا, جب عمل کا وقت آتا ہے تو اس کو بھول جاتے ہیں, یہ مراد ہے. تو ان کو بتا دو ودار الاخرت خیر للذین یتقون, تقوی والوں کے لیے تو آخرت کا گھر خوبصورت ہے. افلا تعقلون, یہاں دیکھیں عقل کو جھنجھوڑا گیا. یہ نہیں کہا گیا دین سے پوچھو مذہب سے پوچھو, بلکہ کس سے پوچھو؟ عقل سے پوچھو. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو عقل میں بھی انسان کے آ جاتی ہیں. اگر انسان عقل سے پوچھنے والا بن جائے تو خلاصہ کیا اس پورے حصے کا, کہ گناہ کرتے جانا اور اس بھروسے پہ کہ اللہ معاف کر دے گا اور ہمارا کوئی نہ کوئی گناہ آگے, ہمارا کوئی نہ کوئی عمل آ کے ہمیں بچا لے گا, یہ بندے کو اللہ کی پکڑ کا ذریعہ بناتا ہے. اللہ کی پکڑ ہی اس پہ آتی ہے جب بندہ اللہ کا لاڈلا بن کے گناہ کرتا ہے, کہ غلط فہمی ہے, نہ تو شرمندگی نہ توبہ. اور پھر مزے کی بات, جب دوبارہ گناہ کا موقع آتا ہے پھر اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے بد نصیب لوگ اس کتاب کے وارث ہوئے جو ان کو دنیا کا امام بنانے والی تھی. کمزوری نے اس خوبصورت کتاب کو دنیا تک لے جانے کی بجائے دنیا کے چند فائدے لینے کا ذریعہ بنا دیا. تو ایسے لوگوں کو بتا دو کہ تمہارا حال اچھا نہیں ہوگا. کل بنی اسرائیل کا ہوا, آج ہمارا اپنا ہوا. اللہ تعالیٰ یہی بات اب آگے بڑھاتے ہوئے اگلی بات پہ آتے ہیں. آیت 170 کو دیکھیے گا, والذین یمسکون بالکتاب, سوری, والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ, اور جن لوگوں نے کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا اور ساتھ ہی ساتھ واقاموا الصلاۃ اور نمازیں قائم کی, انا لا ندی اجر المصلحین, تو یقیناً ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. کیا سمجھ آ رہا ہے؟ کتنی دفعہ یہ بات آ گئی, یمسکون بالکتاب, کتاب کو مضبوطی سے تھامنے والے اور ساتھ نماز پڑھنے والے نہیں, نماز قائم رکھنے والے. یہ جو لفظ ہے نا یمسکون, اس کا آپ ٹھیر ترجمہ کر لیں چمٹ جانے والے, وہ لوگ جو کتاب کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کو پڑھنا اور بات ہے, آپ 5 وقت کے نمازی بھی ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی اب مقیمین الصلاۃ نہیں ہے. کب تک؟ جب تک اس نماز کا وقت اثر آپ کی زندگی پہ نہ دکھے. دیکھیے, ایک 5 وقت کا نمازی ذہن میں لائیں, اپنے آپ کو لے آئیں, کوئی بھی ہے, مردوں میں ہے تو مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں اللہ کی توفیق سے, اذان سے پہلے اٹھ کے بھاگتے ہیں, ہے نا, اللہ کی کال پہ بھاگے نا, لگتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے وقت وہ بیٹھے رہے, اس کا تھا کہ نماز قائم نہیں ہوئی. نمازیں قائم کب ہوں گی؟ کہ مسجدوں کی طرف جیسے بندے کا رخ ہوتا ہے نا, اسی طرح نافرمانی کی جگہوں سے بندے کے قدم اکھڑنے لگے. یہی یہاں بتا دیا کہ ظاہری چیزیں جو ہوتی ہیں نا, ان میں پڑھ کر انسان بعض دفعہ مجھے اور آپ کو نیک سمجھتے ہیں. تو یاد رکھیے, ایک جملہ بڑے شور سے بولوں گی, بندہ نمازی ہو سکتا ہے لیکن شرط نہیں کہ وہ نیک بھی ہو. بندہ روزے دار ہو سکتا ہے, شرط نہیں کہ وہ نیک بھی ہو. بندہ استاد, عالم, ٹیچر, معلمہ, سب کچھ ہو سکتا ہے, مؤذن ہو سکتا ہے مسجد کا, عمرے حج کر سکتا ہے, ضروری نہیں نیک ہو. یہ کیا بات کہہ دی آپ نے، تو کہہ دیں کہ سب کی امیدوں پہ اوس ڈال دی. نیک تب ہوگا جب ان ساری عبادات کا عملی اظہار اس کی زندگی میں ہوگا. روزہ تقوی کی صورت میں جھلکے گا، نماز عاجزی کی صورت میں جھلکے گی، حج اور عمرہ کے لیے بھاگنا اللہ کے راستوں میں بھاگنے کے لیے کوششیں کرنے میں ہوگا. پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا حالات ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں بتاتا ہے کہ اس دنیا کے چند دن کے فائدے، اچھا فائدے صرف سونے چاندی کی صورت میں نہیں ہوتے، لذت بھی ایک فائدہ ہوتا ہے، لسٹ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے، پیٹ کی مزے کی زبان کا چسکا بھی ایک فائدہ ہوتا ہے، تعریف بھی فائدہ ہوتی ہے، لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں کتنے اچھے ہیں، کتنے لبرل ہیں، دیکھو فلاں کتنے سخت مزاج ہیں، کتنے ایسے ہیں. تو ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لا ندی اجر المصلحین. انشاءاللہ یہ آپ سب کی باتیں ہو رہی ہیں. کل فیوچر میں اللہ نے مجھے اور آپ کو اس طرح کے لوگوں میں بنا دینا جنہوں نے کتاب کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، اور اپنی نمازوں کو اپنے جسم پہ، اپنی شادیوں، اپنے گھروں میں قائم رکھنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کا اجر ضائع نہیں کرے گا. یقین کریں اللہ آپ کا اجر ضائع نہیں کرے گا. بیٹھ کے سوچا کریں اپنی جنت کو، میرا جنت میں گھر کیسا ہوگا، میں کہاں جاؤں گی، میں اللہ سے کتنی رہے، اور ایمان کی طرح یقین رکھے کہ یہ ہوگا. کیونکہ ان لا ندی اجر المصلحین، اللہ اصلاح والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. یا نوٹ کیجئے گا مصلحین کیوں آ گیا، پیچھے کس کی بات ہے، اقام الصلاۃ، یہاں تو ذکر کچھ اور آنا چاہیے، لیکن پھر وہی پیچھے والے واقعے پہ سارا اثر پڑ رہا ہے ان آیتوں کا. اصلاح کرو، امر بالمعروف کرو، معاشرے کے بگاڑ کو ختم کرو، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا. پھر بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے آیت 171 میں وہی واقعہ کہ جو ان کے اوپر کب ہوا تھا، جب تورات ملی، لیکن دیکھ کے کہنے لگے تو بڑے سخت حکم ہے. کیا؟ وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب ہم نے، اور یاد کرو جبکہ ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر ایسے کھڑا کر دیا، کَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، گویا کہ وہ سائبان ہو، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور ان کو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ان کے اوپر گرنے ہی والا. نتقنا کا لفظ کیا ہے؟ اکھیڑ کر نکالنا. سوچیے جب پہاڑ دی جگہ اکھیڑا گیا ہوگا، کتنا زبردست چھٹکا آیا ہوگا. یہ وہی واقعہ ہے، یاد ہے پیچھے کوئی آپ میں سے ایک بندہ 3 سیکنڈ میں بتا دے کون سا واقعہ ہے، کب، کس پہ، کن لوگوں پہ ہوا تھا، صرف یہ کب ہوا تھا یہ واقعہ؟ جی آپ بتائیں. جی رب، وہ تو وہی ہوا تھا، کب، میرا سوال صرف کب پہ، ایک لفظ چاہیے. دیکھیے اس سکت موسیٰ، موسیٰ الغضب، پیچھے پڑ چکے ہیں نا. موسیٰ کو تورات ملی، تورات لینے گئے تو پیچھے سے لوگوں نے بچڑے کو پوجا، غصے میں خبر سن کے آئے، تختیاں توڑی، ٹوٹ گئی، ہاتھ سے گری، غصہ ختم ہوا، ساری سزا مل گئی. اب جب انہوں نے وہ تورات کی تختیاں پھر جوڑی، توبہ کی، بچڑے کی پوجا جو ہوئی تھی وہ سب معاملہ رفع دفع ہو گیا، اور وہ جو کوہ طور پہ 70 لوگوں کا واقعہ وہ بھی ہو گیا تھا، لیکن جب لٹرلی ان کو بلایا واپس کہ آؤ اب تو رات آ گئی، آؤ پڑھو بیٹھو، سمجھاؤں کیا اس میں لکھا ہے، تو جب وہ اٹھ گئے کہ اوف سو ہارڈ، توبہ توبہ توبہ، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، یہ بڑا مشکل ہے. یہ پوری بنی اسرائیل پہ ہوا تھا اس وقت. انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ کتاب قابل عمل ہی نہیں لگتی، تو اللہ نے سب کے سامنے پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھیڑا، اور ان کے سر اللہ صاحبان کی طرح ہوا، ایسے لگا ان کے اوپر گرے گا. اور اس کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے پھر سجدہ کیا، سجدے میں چلے گئے، اور ان اس سجدے میں کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ رہے تھے ایک آنکھ سے، رفع عذاب کے سجدے کے نام پہ آج بھی اس کو کرتے ہیں یہود. اور اللہ کہتا ہے سر پہ ان کے پہاڑ کھڑا کر کے کہا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، ہم نے اس وقت پھر ان سے کہا تھام لو اس کو مضبوطی سے جو ہم نے تم کو دیا. کیا دیے؟ یہ تورات کے حکم، چومنے، چاٹنے، تعویز بنانے، قطعے بنانے، قرآن بنا کے، کتاب بنا کے گلے میں سونے کے کیس میں لٹکانے کے لیے نہیں دیے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس سے نصیحت لو، یاد کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم غلط چیزوں سے بچو. تو کتابیں عمل کے لیے لوگوں کو بڑی مشکل لگتی ہیں. جب تورات کو کتاب ہدایت بنانے سے انہوں نے انکار کیا، اللہ نے ان کے سر پہ پہاڑ مسلط کیا. کیا یہ زبردستی کا ہے تھا؟ یا سوال اٹھتا ہے کہ اللہ نے ان کو زبردستی اس کرا، نہیں تھا. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ تھی. جیسے بچہ بات نہیں مانتا نا ماں کی پیار سے, اور لاڈلا ہی بن رہا ہے, ایک بات پہ ماں کہتی اوکے, پھر اوکے, پھر کہتی ہے خبردار اب میں تھپڑ ماروں گی اگر بات نہیں مانو گے, کرتے ہو تو کرو, نہیں کرتے ہو تو نہ کرو. بالکل اسی طرح یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بتایا. اب یہاں ایک جملہ بولوں گی, بڑے غور سے سنیے گا. بنی اسرائیل کے اوپر لٹرلی اللہ نے پہاڑ کھڑا کیا کہ مانو اس کتاب کو, تمہیں یہ کتاب پہاڑ لگتی ہے, بوجھ لگتی ہے, ماننی پڑے گی. یہی کیفیت آج ایمان والے کی خود اپنے لیے ہوتی ہے, سمجھ آئیے. ہر گناہ کو مومن اپنے سر پہ پڑا ہوا ایک پہاڑ محسوس کرتا ہے کہ دھم سے اس کے سر پہ گرے گا. اور یہ بات میں نے نہیں کہی اتنے خوش نہ ہو, یہ حضرت انس کا ایک قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ بندہ مومن جب گناہ کرتا ہے, اب سوچیں نا آپ گناہ, کوئی بھی گناہ کی محفل کوئی بھی, تو وہ ایسے محسوس کرتا ہے کہ میں ایک پہاڑ کے کنارے پہ کھڑا ہوں اور یہ پہاڑ اٹھ کے ابھی اپنی جگہ سے میرے سر پہ گرے گا. اللہ ہمارے دل میں یہ تقویٰ دے دے. لیکن اس کے برعکس منافق کا حال کیا ہے, وہ گناہ کو کیسے سوچتا ہے, جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اڑا دیا, ہاں سب کرتے ہیں. یہ حدیث ہے. تو پہاڑ جب تک ہمیں اپنے گناہ نہیں لگیں گے, یعنی جب تک ہمیں اپنے گناہ پہاڑوں جتنے بڑے نہیں لگیں گے, بس کرو معافی ہی والی کیفیت نہیں آئے گی. تو یہ کتاب تو بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہے دن بدن, ان افورڈیبل, ممکن نہیں. لیکن یاد رکھیں, جب تک کتاب کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے ہدایت نہیں ملے گی. اور بڑے ہی وہ بد نصیب ہوتے ہیں لوگ جو سمندر کے پاس سے پیاسے چلے جائیں, سامنے پانی ہے, آپ کے لب سوکھے, کوئی رکھے تو صحیح وقار تشنگی میری طرح, یعنی سمندر کے کنارے سے پیاسا آ گیا ہوں میں, کیونکہ سمندر کا پانی ہے بہت بڑا. ایک شعر ہے, خلاصہ اس کا بتاتی ہوں, کہ سمندر بھی کیا سمندر ہے, سمندر تیرے اندر اتنا پانی ہے لیکن تو کسی کی ایک قطرہ پیاس نہیں بجھا سکتا. پتہ ہے نا کیوں؟ کیونکہ سمندر کے پانی میں نمک ہوتا ہے. کبھی آپ ہو کے آئے تو بعد میں جہاں جہاں نمک پڑتا ہے وہاں چپتا ہے, قطرہ پانی کا منہ میں لگ جائے تو نمک ہوتا ہے. یعنی اتنا سمندر تو بڑا ہے لیکن تو کسی کی ایک قطرہ پیاس نہیں بجھاتا. ایسے بھی کئی لوگ ہوتے ہیں, اللہ میں ان میں نہ کرے, اور کئی سمندر کے کناروں سے واپس چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے یہ بات بتا رہے ہیں کہ جن کو مل گئی یہ کتاب وہ نہیں مان رہے تو دوسرے مانیں گے. سوچیے ذرا, اس کتاب کی قدر کون کرے گا, میں کروں گی یا کوئی باہر کا کرے گا؟ مجھے کرنی پڑے گی نا. لیکن آج ہمیں سارے کام اہم لگتے ہیں اس کتاب کے سوا. آج ہم نجات مانتے ہیں اپنی اس کتاب کے بغیر. دنیا کی کتابوں میں منہمک نشان لگ جائے, پھٹے پڑھ پڑھ کافیاں پی پی کے راتوں کو جاگ جا کے بچے پیپرز دیتے ہیں, کہاں ہیں اس قرآن کو اس طرح پڑھنے والے؟ کہاں ہیں ہماری راتیں ایسی خزومات اینا کم بھی کبا ہو جائیں, ہمارے تو آنسو ہی نہیں تھمتے, ترس ہی نہیں اپنے اوپر ختم ہو رہا ابھی تک, اتنا رونا آتا ہے ہمارے اتنے حال پہ کہ ہم کس میدان میں کود گئے ہیں. نہ پیچھے جانے کو دل چاہتا ہے اور آگے جانا دن بدن مشکل ہو رہا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اس کے لیے وہی کمٹمنٹ چاہیے جو دنیا کے لیے لوگ کمٹمنٹ دکھاتے ہیں, ادر وائز اس کتاب کا حق ادا نہیں ہوگا. اس لیے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری فطرت کے بندے ہوئے صحت کی طرف لے کے جاتے ہیں, جس کو وعدہ الست کہتے ہیں. 172 آیت کا نام ہی لکھ لیں, آیت الست. اب اس کو سنتے وقت آپ امیجینیشن میں رکھیں اپنے آپ کو, ابھی آپ اس دنیا میں نہیں آئیں, یہ جسم نہیں بنے تھے, ان کا وجود نہیں تھا, یہ واقعہ عالم ارواح میں ہوا تھا. اور یاد کرو جب کہ نکالا آپ کے رب نے اپنی تمام بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی نسل کو, آدم علیہ السلام کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور جتنے لوگ قیامت تک پیدا ہونے ان کی راہیں روحیں زمین پہ ریت کے ذروں کی طرح پھیل گئیں. حدیث میں جو لفظ آتے ہیں وہ ہے جنود مجندہ, روحوں کے لشکر تھے. آج کتنے انسان ہیں, حج کے ذہن لے آئیے, تصور میں حج میں لے آئیے کتنے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ تو کتنے کو ہیں, اس دور کے لوگوں کا شاید 1% بھی نہیں ہوں گے پوری دنیا کے. اول آخر جتنے لوگوں نے اس دنیا میں آنا تھا سب کی روحوں کے لشکروں کے لشکر اللہ تعالیٰ نے میدان میں پھیلا دیے. عالم امر کا یہ واقعہ ہے, خلقہ نہیں تھا, اس لیے یہ وقت کی قید سے بالکل آزاد تھا. سب کی روحوں کو اللہ نے پیدا کیا, من ظہوری ہم ضروریتوں. یہاں سے ایک بات ابھی پتہ چل جاتی ہے, اور وہ ہے کہ عمر کے اعتبار سے ہم سب کی روحیں ایک عمر کی, ہم عمر ہیں. دنیا میں آنے کے اور یہ جسموں کے اعتبار سے ہماری عمروں میں فرق ہے. جیسے آپ اپنے ابو سے اپنی امی سے کم از کم 18 20 30 سال 15 25 سال چھوٹی ہیں نا, لیکن روح آپ کی اور آپ کے امی ابو کے ایک برابر ہے. ہم سب کی روحیں ہم عمر ہیں, جسموں کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہم سب کو پیدا کیا. کچھ لوگوں نے اس کو ایک ایسے ہی کہہ دیا یہ ایسے ہی ہوا ہوگا, تو لکھ لیجئے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بس ایک تصوراتی بات ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں. جو ذات کل روحوں کو پیدا کر سکتی تھی, آج دنیا میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ بچے کو دنیا میں بھیجتی ہے, اور کل ہمارا ایمان ہے کہ دوبارہ جسم ملیں گے اور ہماری روحیں جسموں کے ساتھ ملائی جائیں گی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, اس رب کے لیے کیا مشکل ہے. آج اس دنیا میں بچے کا پیدا ہونا کیا کوئی قابل سمجھ عقل میں آنے والی بات ہے؟ لیکن چونکہ ہم دن رات دیکھتے ہیں تو ہم اس پہ اعتراض نہیں کرتے. تو جب یہ ممکن ہے نا, تو وہ بھی ممکن تھا, اور کل قیامت کے بعد کی حاضری بھی ممکن ہے. تو لہٰذا یہ ہوا تھا, لکھیے یہ واقعہ ہوا تھا, ایز اٹ از. جیسے آپ کہتے ہیں کل میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا, بالکل یس اٹ ہیپنڈ. اور ایسے وقت میں یہ سارے معاملات جو ان کے ساتھ ہوئے, اس وقت ہم سب کو اس کا شعور بھی تھا اور یہ سب کچھ ہوا. اور آپ دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ تخلیق آدم کے موقع پہ یہ واقعہ پیش آیا تھا. اس وقت جس طرح فرشتوں کو جمع کر کے انسان کو سجدہ کروایا گیا تھا, اور زمین پر انسان کی خلافت کا اعلان ہوا تھا, اسی طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ عزت دینے کے بعد پھر پوری نسل آدم کو قیامت تک پیدا ہونے کو اپنے سامنے ایک وجود دیا, اور اس وقت ان سے کیا بات لی تھی. اس کو میں ایک حدیث پڑھ دیتی ہوں, بس مجھے تو ڈر لگا کرتے ہوئے کیونکہ معاملہ غیب کا ہے. عبی بن کعب راوی ہیں, اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا, اور ایک ایک قسم اور یا ایک ایک دور کے لوگوں کو الگ الگ گروہوں کی شکل میں ترتیب دی, یعنی ہر ٹائم ایرا میں آنے والے لوگوں کو آرگنائز کیا. ان کو انسانی صورت اور بولنے کی طاقت دی, یعنی ہمیں وقتی طور پہ شکلیں بھی ملی تھی اور بولے بھی تھے. پھر ان سے عہد و میثاق لیا, اور انہیں آپ اپنے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا, ایسے جیسے کہ مجھے کہ تم اپنے اوپر خود گواہی دو, یہ مطلب ہے. کیا پوچھا؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے عرض کیا ضرور آپ ہمارے رب ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر زمین و آسمان سب کو اور خود تمہارے باپ آدم کو گواہ ٹھہراتا ہوں, تاکہ تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو تو اس کا علم نہ تھا. خوب جان لو کہ میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں, اور میرے سوا کوئی رب نہیں. تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. میں تمہارے پاس اپنے پیغمبر کو بھیجوں گا جو تم کو یہ عہد اور میثاق جو تم میرے ساتھ باندھ رہے ہو یاد دلائیں گے. آپ کہتے ہیں نا کہ نبی آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں؟ مذکر, انا مانتا مذکر, مذکر یاد دلانے والے, ریمائنڈ کرنے والے. وہ یہی بات یاد دلاتے ہیں. اور تم پر اپنی کتابیں بھی نازل کروں گا. اس پر سب انسانوں نے کہا ہم گواہ ہوئے, آپ ہی ہمارے رب اور آپ ہی ہمارے معبود ہیں, آپ کے سوا کوئی نہ ہمارا رب ہے نہ کوئی معبود ہے. یہ واقعہ ہو چکا ہے آپ کے اور میرے ساتھ. اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جب یہ سب ہوئے تو کیا ہوا. اب سنیے, وَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور ان کو خود اپنے خلاف گواہ بنایا. کیا پوچھے؟ اس کو آپ چاہیں تو کامنٹس میں کر لیں یا ہائی لائٹ کر لیں, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. الستُ بربکم, کیا میں تمہاری طرح رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آ میں نے کیا لستا نہیں ربی ربکم, تمہارا رب کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ایم آئی ناٹ یور لارڈ؟ جیسے جیسے ماں اپنے بچے سے کیا کہے کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں, کیا میں نے تمہیں جنم نہیں دیا, کیا میں تم سے پیار نہیں کرتی, پورے ہوش اور حواس کے ساتھ کانشیسلی سیلف کانشیس کرتے ہوئے یہ اقرار ہوا, کوئی دھوکے سے نہیں ہو گیا, اللہ نے دیا. اور یہ ہے وہ عہد جس جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتا ہے, یہ ہے وہ عہد جس کی بنیاد پہ قیامت کے دن حساب ہونا ہے. اگر مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. قالوا بلا شہیدنا, انہوں نے کہا کیوں نہیں ہم اس پر گواہ ہیں. سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو رب ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان تقول یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہہ دو کہ قیامت کے دن کہ ہم تو اس سے غافل تھے. بات واضح. یہ عہد کیوں لیا؟ تاکہ قیامت کے دن تم اللہ تعالیٰ پہ یہ الزام نہ لگا دو کہ اللہ تعالیٰ ہم تو غافل تھے، ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا. اور دوسری بات 173 آیت میں ہے، او تقول انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم یہ کہو کہ شرک تو ہمارے آبا اجداد نے کیا تھا ہم سے پہلے. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے تھے. یعنی ہم پیدا ہوئے، ہم نے اپنے باپ دادا کو شرک کرتے دیکھا، تو چونکہ ہم ان کے بچے تھے تو ہم نے بھی تو وہی کرنا تھا. تو کیا أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو پروردگار کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا ان باطل پسند لوگوں کے کام پر؟ یعنی ہمارے بڑے جو طور طریقے اختیار کر گئے، ہم وہی چل رہے تھے، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں. دیکھیں یہ اس سوال کا جواب ہے جو آپ کے بچے بھی آپ سے کرتے ہوں گے کبھی کبھی، کہ امی اگر میں اپنے نان مسلم دوست کو یہ کہتا ہوں کہ تم مسلمان بن جاؤ تو وہ کیوں مجھے نہیں کہے کہ تم کرسچین بن جاؤ؟ سوال پیدا ہوتا ہے. یعنی بعض مائیں کہتی ہیں، بچے سوال کرتے ہیں کہ امی دیکھیں آپ تو مسلمان تھے نا، تو میں مسلمان ہو گیا، تو میرے اس دوست کا کیا قصور ہے جو غیر مسلم گھر میں پیدا ہوا؟ یہ اس کا جواب ہے. چار باتیں اکثر میں ایسے موقع پہ لکھاتی ہوں، آپ بھی لکھ لیجئے جلدی سے، آپ کا حق ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے چار راستے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھے، اور یہ اب آپ کو اس سارے سوالوں کا جواب دے دے گا کہ کچھ لوگ نان مسلم گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مسلم ہو، اور ہم مسلمانوں کو کیا کوئی پلس پوائنٹ ملا ہے؟ تو دیکھیے اللہ کی پہچان کے چار راستے ہیں. نمبر ایک، یہی وعدہ الست. آج کی زبان میں اگر میں کمپیوٹر کی تھوڑی سی لینگویج بولوں تو برداشت کر لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی میموری میں یہ پروگرامنگ کر دی کہ لا الہ الا اللہ، پھر محمد رسول اللہ تو بعد میں آیا نا، حالانکہ یہ اسی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، یہاں بڑی مزے کی بات ہے، تھوڑا آپ کے لیے مشکل ہوگا، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا وعدہ ہے نا، تو بھی میں نے بولا کہ محمد رسول اللہ بھی ہے، تو ایک یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ چلو لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں تو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مانے؟ تو نمبر نوٹ کر لیجئے، دو آیتوں کے سورت مائدہ کی آیت 19 آپ پڑھ چکے، ترجمہ کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس آ چکا ہے تم ہمارا وہ رسول جو تمہارے لیے دین کو وقف واضح کر رہا ہے رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہہ دو کہ ہمارے پاس تو آیا ہی نہیں کوئی بشارت دینے والا نہ خبردار کرنے والا. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اتمام حجت ہے، سمجھے بات کو؟ یہاں جیسے اللہ کی ربوبیت کے وعدے ہیں نا، تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا وعدہ ہے. اسی طرح سورۃ الانعام کی آیت 156 میں ہم ریسنٹلی پڑھ چکے کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو دی گئی تھی ہم سے پہلے دو گروہوں کو اور ہم تو ان کتابوں کو زبان نہ سمجھنے کی وجہ سے پڑھ بھی نہیں سکتے تھے. تو گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ اللہ نے اپنے رب ہونے کا وعدہ لے لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا، اور قرآن کا وعدہ لے لیا. اب یہ سب کچھ جب ہو گیا، اب کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ یہ سب کے اندر ہے، سب اس میں برابر ہے. آپ کی گود میں کوئی بچہ آتا ہے یا کسی پیگن ماں کی گود میں، یہ ایتھیس ماں کی گود میں آتا ہے، سب بچوں کو یہ وعدہ یاد ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ یہ وعدہ بچے کو یاد ہوتا ہے. یہ میں نے جب باتیں پہلی دفعہ پڑھی تھی، بہت میرا ارلی دور تھا پڑھنے پڑھانے کا، یقین کرے جس کو کہتے ہیں نا کہ بندہ بالکل سپیچ لیس ہو جاتا ہے، ایسے زبان نہیں کھلتی، کہ یہ وعدہ بچے کو یاد ہوتا ہے جب تک کہ اس کی زبان نہیں کھلتی. یہی تھا وہ وعدہ جس کی بنیاد پہ عیسیٰ بولے کہ انی عبد اللہ. ماں نے سکھایا تھا کوئی؟ زکریا نے سکھایا تھا؟ کس نے سکھایا تھا؟ اللہ نے سکھایا تھا، اس کی روح میں تھا. آج بھی کسی بچے کو بولنے کی دعوت دی جائے تو وہ یہی بولے گا انی عبد اللہ، کیونکہ اس میں. اور یہ وعدہ بچے کو کب بھولتا ہے؟ جب زبان کھلتی ہے اور رنگ روپ چڑھتا ہے معاشرے کا اور ارد گرد کا، خاندان کا، اس وقت یہ ہوتا ہے. اور جتنا بندہ نیکیاں کرتا ہے نا بچپن سے ہی، اتنا یہ وعدہ یاد رہتا ہے. آپ کو مشکل تو لگ رہی ہیں یہ باتیں، لیکن برداشت کرتے ہیں، دوبارہ سن کے لکھ لیجئے گا، لیکن یاد رکھیں کہ یہی وعدہ جو ہے یہ نور فطرت ہے. کئی دفعہ آپ نے میرے منہ سے یہ بات سنی ہے نا کہ بندے کو اللہ نے نور فطرت دیا، اور اس نور فطرت پہ جب یہ نور ہدایت ملتا ہے نا، جب آپ کو مل رہا ہے کتاب کا، تو نور اللہ نور، ہدایت پہ ہدایت. بچہ بچپن سے اللہ کو ماننا چاہتا ہے، کچھ کو ہم جیسوں کو ماحول ملا. اب دوسری چیز چلتے ہیں، جو اللہ کی معرفت دیتی ہے وہ کیا ہے؟ کائنات. سچ بتائیے یہ کائنات جس خوبصورت طریقے سے چل رہی ہے ہر بندے کو سوچنے پہ مائل نہیں کرتی؟ ہاں کرتی کہ نہیں کرتی؟ کیسے کہ یہ بچے بندہ یہ کائنات کسی کے بنانے سے چلی ہے, اس میں بھی مسلم اور نان مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے. تیسری چیز عقل. عقل بندے کی عقل اس کو بتاتی ہے کہ اس کائنات کو بھی بنانے والا ہے. اور چوتھی چیز ہے وحی, ریولیشن. ٹھیک ہے, انسٹنکٹ, وزڈم, یونیورس اور آخری چیز انسان کی وحی. ہم مسلمانوں کو صرف ایک پلس پوائنٹ ملا کہ ہمیں جو وحی ملی وہ پیور ہے, ملی دوسروں کو بھی تھی لیکن بدل گئی. آج کے نان مسلم بچوں کو صرف ون فورتھ چیز نہیں ملی, تین چیزیں سب کو ملی ہیں. اس لیے ہر انسان سے یہ مطالبہ ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ, یہ فطرت کی پکار ہے. ابھی ایک سسٹر تھی تو کسی بچی کی کہانی سنا رہی تھی کہ انہوں نے اپنے باپ کو ماں کو دیکھا تو لپٹ پڑے اور رو پڑے اور ایک دوسرے کو چوم رہے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ جس طرح بچہ اپنی ماں یا اپنے باپ کو دیکھ کے لپٹتا ہے نا, یہی ہماری روح اللہ کے ساتھ چاہتی ہے. کوئی نہیں بتاتا یہ ماں کالی ماں ہے. آپ گوری عورت کی گود سے نکل کے کالی ماں کی گود میں سکون محسوس کرتے ہیں, کیوں؟ فطرت ہے نا. اسی طرح اللہ نے ہم سب کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہم سب یہ کرتے ہیں, اور شیطان پھر آکے میں بہکاتا ہے کبھی کسی کو کسی دین پہ, کبھی کسی دین پہ, کہیں کچھ کہیں کچھ. اسی لیے مشرکین کی اولادیں بھی مسلمان ہیں. کبھی کسی نان مسلم بچے کو ایسے نہ کہا کریں کہ یہ نان مسلم ہے, اس کو ہاتھ لگ گیا تو ہاتھ دھو لو. یہ جیب و غریب سے مت ہے ہمارے, یہ مسلمان ہے. ایک جنگ ہوئی تو بچوں مشرکین کے بچوں پہ کوئی بات ہوئی تھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنو, تم میں سے بہتر لوگ مشرکین کی اولاد میں ہیں. یعنی تم میں سے بہت سارے لوگ پہلے مشرکین ہی تھے نا, آج مسلمان ہو گئے ہو. یاد رکھو ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, پھر زبان چلنے پر اس کے ماں باپ یہودیت یا نصرانیت کی تعلیم دیتے ہیں. ایک روایت سنیے, بہت ہی خوبصورت حدیث ہیں اس بارے میں اور یہ مضمون ہی ایسا ہے کہ یہ سنانی ہی پڑیں گی آپ کو. مسند احمد کی روایت ہے کہ قیامت کے دن دوزخی سے کہا جائے گا, یعنی دوزخ میں جو بندہ ہوگا, اگر تمام دنیا تیری ہو تو کیا تو خوش ہے کہ اسے اپنے فدیے میں دے کر میرے عذابوں سے آج بچ جائے, یعنی رنسم میں دے کے بچ جائے اس جہنم کے عذاب سے. ایک اس کو ایک آفر دی جا رہی ہے, وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ, ہاں یعنی میں کروں گا ایسا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو اس سے بہت ہی ہلکے درجے کی چیز تجھ سے طلب کی تھی, اور اس کا وعدہ تجھ سے لیا تھا کہ میرے سوا تو کسی اور کی عبادت نہ کرے, لیکن تو اسے توڑے بغیر نہ رہا اور دوسرا ٹھہرایا. اب یہ وعدہ کب ہوا تھا اس کے بارے میں مسند میں ایک روایت ہے, نومان نامی میدان میں اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت سے یوم العرفہ میں یہ لیا, یعنی عرفے کا دن تھا, وہ اولاد کو کیا اور ان سے یہ وعدہ لیا, اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ آیت کی تلاوت کی مبتلون تک. ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ اس وقت لوگ چیونٹیوں کی طرح تھے اور تر زمین تھے. سوچے کیسا فیل ہو رہا ہے, زمین گیلی تھی اور ہم لوگ چیونٹیوں کی طرح کے بنے ہوئے تھے. دہاک, جو لوگ علم سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ان کے بارے میں بہت کچھ پتا ہوگا. 6 دن کی عمر کے ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا جابر اسے دفن کر کے اس کا منہ کھول دینا اور گرا بھی کھول دینا, کیونکہ یہ میرا بچہ بٹھایا جائے گا, یعنی قبر میں اس کو بٹھایا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا. جابر نے اس حکم کو مانا. پھر میں نے پوچھا آپ کے بچے سے کیا سوال ہوگا اور کون سوال کرے گا؟ تو فرمایا اس میثاق کے بارے میں جو صلب آدم میں لیا گیا سوال کیا جائے گا. میں نے پوچھا وہ میثاق کیا ہے؟ فرمایا میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو جتنے انسان قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں سب کی روحیں آ گئیں. اللہ نے ان سے عہد و پیمان لیا کہ وہ اسی کی عبادت کریں گے, اس کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے, خود ان کے رزق کا کفیل بنا. اللہ نے اس وقت وعدہ کر لیا تھا کہ تیرا رزق میرے ذمہ, کب جب میں اور میرا وجود بھی نہیں تھا. پھر ان کو صلب آدم، صلب سمجھتے ہیں پشت بیک، صلب آدم میں لوٹا دیا، پس یہ سب قیامت سے پہلے ہی پیدا ہوں گے، جس نے اس وعدے کو پورا کیا اور اپنی زندگی میں اس پر قائم رہا اسے وہ وعدہ نفع دے گا، اور جس نے اپنی زندگی میں اس کی خلاف ورزی کی اسے پہلے کا وعدہ کچھ فائدہ نہ دے گا. اور جو بچپن ہی میں مر گیا، یہ بھی سن لیں، بچے مر جاتے ہیں نا مشرکین کے بھی اور مسلمانوں کے، کہا جو بچپن ہی میں مر گیا وہ میسا کے اول پر اور فطرت پر مرا، یعنی اس بچے کا حساب نہیں ہوگا. اللہ اکبر. ابن جریر کی روایت ہے کہ بنی آدم کی پیٹ سے اللہ نے ان کی نسلیں ایسے نکالی جیسے کنگھی بالوں میں سے نکلتی ہے. پھر ان سے اپنی ربوبیت کا سوال کیا، انہوں نے اقرار کیا، فرشتوں نے گواہی دی، اس لیے کہ یہ لوگ قیامت کے دن اس سے غفلت کا بہانہ نہ کریں. حضرت عمر سے کسی نے اس آیت کی تفسیر پوچھی، کیونکہ یہ بڑی معروف آیت ہے نا، تو آپ نے یہی سوال اللہ کے نبی سے ہوا تھا، کہا کہ ہاں اللہ کے نبی سے بھی لوگوں نے کہا تھا کہ اس آیت کی تفسیر بتائیں، تو آپ نے میرے سنتے ہوئے فرمایا، یعنی حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ عز و جل نے آدم کو پیدا کیا، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے ان کی پیٹ کو چھوا، اس سے اولاد نکلی، فرمایا میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، یہ جہنمیوں کے اعمال کریں گے. تو آپ سے سوال ہوا پھر عمل کس گنتی میں، آپ نے فرمایا جو جنتی ہیں ان سے مرتے دم تک جنتیوں ہی کے اعمال سرزد ہوں گے اور وہ جنت میں جائیں گے، ہاں جو جہنم کے لیے پیدا وہی اعمال سرزد ہوں گے، انہی پر مرے گا اور جہنم میں داخل ہوگا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے، یہ اگلی آیتوں میں مضمون آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. حدیث میں کیا اولاد آدم کو نکال کر ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور رکھ کر حضرت آدم کے سامنے پیش کیا، حضرت آدم نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے، فرمایا یہ تیری اولاد ہے، ان میں سے ایک کے ماتھے کی چمک آدم کو بڑی اچھی لگی، پوچھا یا اللہ یہ کون ہے، جواب ملا یہ تیری اولاد میں سے بہت دور جا کر ہیں اور ان کا نام داؤد ہے، یعنی جو بچے تھے بعد میں حضرت آدم کو بتایا گیا کہ یہ کون سا بچہ ہوگا. پوچھا اللہ ان کی عمر کتنی رکھی ہے، فرمایا 60 سال، 60 ایئرس. یا اللہ 60 سال، یعنی یہ تو بڑی تھوڑی عمر ہے، میرا اتنا خوبصورت بچہ، میری عمر میں سے 40 سال بھی اس کو دے دینا، میں 40 ہے تو اس کے 100 پورے کر دے. کہا ٹھیک ہے. پس جب حضرت آدم کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ میری عمر میں سے تو بھی 40 سال باقی ہیں، یعنی نبیوں کو پتا ہوتا تھا اپنی عمر اور ان سے پوچھ کے فرشتہ جان نکالتا تھا. فرشتہ نے کہا آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے یہ 40 سال اپنے بیٹے حضرت داؤد کو ہبا کر دیے ہیں. بات یہ ہے کہ چونکہ آدم نے انکار کیا تو ان کی اولاد بھی انکار کی عادی ہے. آدم خود بھول گیا اور ان کی اولاد بھی بھولتی. سورۃ طہٰ میں آپ پڑھیں گے فنسی آدم ولم نجد لہ عزما، ہم نے آدم کو بھولنے والا پایا، ان میں عزم نہیں تھا تو یہ بعد میں بھول گئے. پھر روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو بھی 40 دے دی، ان کو بھی 40 دے دیا. کیا کیا دی، یہ ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے یہ. ایک روایت میں حضرت آدم نے دیکھا، اب روحوں کے معاملے ہیں نا، کس نے بتانے تھے ہمیں یہ اگر ہم اس الہامی کتاب کو نہ پڑھتے. اب روحوں کے حالات سنیے، آج تو ہم انسانوں کے دیکھتے ہیں. جب آدم نے دیکھا کہ کوئی جزامی ہے، کوئی کوڑی ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی بیمار ہے، تو پوچھا یا اللہ اس میں کیا مسئلہ تھا، یعنی اللہ سارے میرے ہی بچے ہیں تو کچھ کو تو نے بیمار، کسی کو لنگڑا، کسی کو کچھ کر دیا، جیسے آج بھی لوگ پوچھتے ہیں نا. تو پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، فرمایا اس لیے کہ یہ میرا شکر ادا کرے. یعنی کچھ لوگوں کو اللہ نے کمزور اس لیے کیا کہ باقی لوگ ان لوگوں کو دیکھ کر شکر کرے. حضرت آدم نے پوچھا یا اللہ ان میں یہ زیادہ روشن اور نورانی چہرے والے کون ہیں، کون آئے ہوں گے ذہن میں، کوئی گناہ گار تو نہیں ہوں گے نا، کوئی بڑے فیئر فیشیل کرائے ہوئے لوگ، اس ظاہر کی کوئی حیثیت نہیں ہے واللہ ہی. پوچھا یہ کون ہے چمکتے ہوئے چہروں والے، فرمایا انبیاء ہیں. کسی شخص نے رسول اللہ سے پوچھا ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ ہمارا ذاتی عمل ہے یا پہلے سے فیصلہ ہوا ہوا ہے، جیسے ابھی بات ہوئی نا پیچھے کہ ہم جو کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا پہلے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو ان کی پیٹھوں سے نکالا، ان کو گواہ بنایا، پھر اپنی دونوں مٹھیوں میں لیا ایسے، اور فرمایا یہ جنتی ہیں اور یہ جہنمی ہیں. بس اہل جنت پر تو نیک کام آسان ہوتے ہیں اور دوزخیوں پر برے کام آسان ہوتے ہیں. اللہ یہ جو آج میں اور آپ اچھے کام کرتے ہیں اور آسانی سے کر لیتے ہیں نا، تو اللہ نے اپنے علم سے ہی اس دن لکھ لیا تھا کہ ان کو یہ نیک کام بڑا آسان لگے گا اور یہ ان کی تو جان ہی نکل جائے گی اس نیک کام کے اوپر، یہ اس دن کے فیصلے ہوئے ہیں. تقدیر بوجھ نہیں ہے، علم ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اور سارے فیصلے ہو گئے, جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملنے والا تھا ان کو دائیں مٹھی میں لیا اور بائیں والوں کو بائیں مٹھی میں لیا. پھر فرمایا دائیں ہاتھ والو, انہوں نے کہا لبیک وسعدیک, فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں. پھر سب کو ملا دیا. کسی نے پوچھا یہ کیوں کیا؟ اسے دیکھیں کہ صحابہ بھی کتنا علم لینے کے طلبگار تھے نا. فرمایا اس لیے کہ ان کے لیے اور اعمال ہیں جنہیں یہ کرنے والے ہیں, یہ تو صرف اس لیے کہلوا دیا کہ انہیں یہ عذر نہ رہے کہ ہم اس سے غافل تھے. پھر سب کو صلب آدم میں لوٹا دیا گیا. اللہ اکبر, بہت کچھ ہے اور آپ بور ہو رہے ہوں گے یا ٹائم کا, بس میری نظر ٹائم پہ ہوتی ہے, ورنہ حدیثیں بہت ہیں اس میں. اور ان کو پڑھتے ہوئے کیا فیل ہو رہا ہے, میں کیا ہوں, کائنات کا سب سے چھوٹا ذرا ہوں میں, سوئی کی نوک پہ لگا ہوا ایک چھوٹا سا ذرا ہوں میں, اور جن کی ناراضگی سے ڈرتی ہوں وہ بھی ایسے ہی ہیں, اور جن کو خوش کرتی ہوں وہ بھی ایسے ہی ہیں, اور رب جس کو ناراض کرتی ہوں وہ کتنی بڑی ذات ہے. ہم ایک دن میں دیکھیں, میں سوچتی ہوں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا, لیکن شاید ہم نے اپنی ماؤں کا دل کتنی دفعہ توڑا ہوا ہے. بچپن میں ہم اپنی ماؤں کو کتنا ستاتے ہیں, اسی طرح شاید شعوری یا غیر شعوری طور پہ ہم اپنے استادوں کو بھی بہت ستاتے ہیں. چلے ماؤں کو بھی پیچھے کر دیں, استادوں کی تو بات ہی نہ کریں, ان کا کیا حق. اللہ کو سوچئے دن میں اللہ کو کتنی ہی دفعہ مایوس کرتے ہیں ہم, اللہ کا دل نہیں توڑتے. میں نہیں کہتی کوئی تشبیہ لے کے, لیکن ہم دن میں کتنی بار اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اپنے جیسے گندگی سے بھرے ہوئے انسان ان کو خوش کرتے ہیں اور ہم کو بلا دیتے ہیں. اللہ اکبر. ایک روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے نظر اٹھا کر دیکھا تو امیر غریب اور مختلف قسم کے لوگوں پر نظر پڑی, کہنے لگے اللہ تعالیٰ کیا ہی اچھا ہوتا سب برابر ایک ہی حالت کے ہوتے. جیسے ہر ماں باپ کا دل چاہتا ہے نا میرے سارے بچے خوش ہوں ٹھیک ہوں, تو جواب ملا یہ اس لیے ہے کہ ہر شخص میری شکر گزاری کرے. اور آپ کو پتا کہ ایک شخص ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے آج بھی بہت یاد ہے, دے دو آپ کو کام, پر میں کام جب بھی دیتی ہوں مجھے افسوس ہی ہوتا ہے بعد میں, آپ کو کام کرنا پڑے گا مشکل. لیکن ایک شخص تھے وہ کہتے ہیں کہ آج بھی مجھے وہ عہد ایسے یاد ہے کہ جیسے میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اور آپ یاد رکھیے جتنی پاکیزہ بچپن جوانی ہوگی نا اتنا یہ عہد آپ کو یاد رہے گا, اور گناہ ان ساری چیزوں کو بلا دیتے ہیں. ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ دکھی کر لیتے ہیں گناہوں میں ڈال کے, غلط چیزوں میں لے جاتے ہیں, اور پھر ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو بھی ہوگا دیکھیں گے, جو سب کے ساتھ ہوگا وہ میرے ساتھ بھی ہو جائے گا. اللہ اکبر. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جن کو وعدے بھول جاتے ہیں ان کا کیا حال ہے. اس میں ایک دو مشکل لفظ ہے, جیسے ذریت کا لفظ ہے تو ذال را یا کو کہتے ہیں, پھیلانے کا معنی ہوتا ہے ذر ان پیدا, چھوٹی اولاد کے لیے آتا ہے. ذریت کا لفظ ہوتا ہے نا چھوٹے بچے, چونٹی کو بھی ذرا کہتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اس میں ایک اور بات ہے, اور وہ کیا ہے کہ جب غیر مسلموں کو دین کی آپ دعوت دیں نہ دیں کیسے پتہ چلتا ہے. ایک شخص کا واقعہ آج کل کافی آپ لوگوں کو میسیجز میں آ جا رہا ہوگا, رابرٹ ڈیویلا اس کا نام تھا, ہینڈی کیپ لڑکا, جس کو لڑکا نہیں آدمی ہے, خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھے اور کچھ بات ہوئی, ڈیٹیل اگر آپ ہوئی تو آپ کو سنوا دیں گے کسی وقت اس کی سٹوری. اور کہتا ہے کہ جب مجھے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور انہوں نے مجھے کچھ اس طرح کی اسلام کی بات کہی, تو اس کے بعد میں نے سرچ شروع کر دی اسلام کی, اور اسلام کی سرچ جب کی گوگل پہ بیٹھتا تھا اس میں اس کو کچھ مسلم سکالرز کی ویڈیوز ملی, اس کو پڑھ کے مسلمان ہوا, اور اس کے بعد اپنے دوست سے ذکر کیا اس کو اسلام ملا, اور اس وقت اس کا حال کیا کہ وہ مسجد کی نماز چھوڑ نہیں سکتا, اور ایک وقت تھا کہ وہ چرچ میں جانے کا عادی تھا اور پورا جسم ہینڈی کیپ. اس کی تصویر ہے, ابھی ڈسٹریکشن ہو جائے گی ورنہ میں آپ کو بعد میں دکھا دوں. جس کو اللہ لے آئے, گائیڈنس از اے گفٹ. تمہیں اور آپ جو گائیڈنس والے خاندانوں گھروں میں پیدا ہوئے ہیں, اگر ہم دھکے کھانے کے لیے کچھ دن جہنم پہ اور پل سرات پہ مارے گئے تو کتنی شرمندگی ہے. تو مت کہیے کہ اللہ نے لوگوں پہ ظلم کیا. رابرٹ ڈیویلا کو اللہ اسلام دے رہا ہے, خواب میں نبی مل گئے, ہمیں تو نبی کی کتابیں حدیثیں باتیں سیرت ساری پڑھا کے یقین دلا دیا, ہمارے پاس وقت ہی کوئی نہیں ہے پڑھنے کا. یہی بہت ہے جو ہم یہ تھوڑا بہت آج کل اللہ نے ہمیں توفیق دے دی ہے, ہمارا تو مزاج ہی نہیں رہا تو اس لیے کبھی یہ نہ سوچیے کہ نان مسلمز کے ساتھ کوئی زیادتی ہے یا اللہ تعالیٰ نے ان کو، بلکہ اپنے نان مسلم فرینڈ سے بات ہی اس بیس پہ کیا کریں، یہ سٹوری سنائیں ان کو، یہ ساری حدیثیں سنائیں، یہ ساری باتیں انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے ان کو بتائیں. اور یہ وہ تڑپ ہے جو بہت سارے لوگوں کو دین کی طرف لے کر آتی ہے. اور اس سے بھی زیادہ کوئی کلیئر بات ہوگی کہ ہاں ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے اس لیے ہم نے بھی کیا. اللہ نے ہر حجت تمام کی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کٹ آل دا ٹائز، کہ کل تم میرے اوپر نہ الزام دینا، کیونکہ اللہ کو یہ پتا کہ بندہ اتنا الزامی ہے کہ اس نے کل اللہ کو بھی آ کے کہہ دینا ہے کہ اللہ تو نے مجھے نہیں دیا تو نہیں کیا. ہم دیتے ہیں نا، ماں باپ کو کتنی جلدی الزام دیتے ہیں، استادوں کو دیتے ہیں، بڑوں کو دیتے ہیں، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. تو بالکل اسی طرح سے یاد رکھیے کہ کل جن کو دنیا میں عادت ہے انہوں نے اللہ کو بھی جا کے کہہ دینا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں کافر گھر میں پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا کے اب آگے دیکھیے کہ اس میں کس طرح سے بات بتا دی. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم اسی طرح سے آیتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں. یہ آیت کیوں آئی ہمارے سامنے؟ رجوع کر لو، زندگی بدلو، سوچ بدلو، آگے ایک واقعہ آنے والا ہے، اتنا ہاتھ ٹھنڈے کرنے والا واقعہ ہے کہ جس شخص کو اللہ نے علم کے لیے چنا، جس کو اللہ نے اپنی آیتوں کے لیے چنا، کتاب کا علم دیا، لیکن وہ کتاب کے راستے کی مشکلات نہ سہ سکا. وعدہ الس تو بھولا سو بھولا، کتاب کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ سارے بھول گیا. آئیے اس کو پڑھتے ہیں بڑے بوجھل دل کے ساتھ. یقین کریں آج کا سبق بڑا بوجھل ہے، پورا ویکینڈ میرے دل پہ بوجھ تھا. تھرسڈے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگلا سبق بہت اہم ہے، پتہ نہیں آپ نے ذکر بھی کسی سے کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا، لیکن مجھے پورا وقت ایسے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے آپریشن ہونا ہو نا کسی کا، تو اس سے ایک دو دن پہلے کی بات ہے. کیونکہ یہ آیتیں پڑھانی آسان نہیں ہے، آپ پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے کہ بس آ کے بیٹھ کے تو یہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں، بولا ہی نہیں. اس کے اندر دل کا ایک ایک، دل کی ایک ایک دھڑکن ہوتی ہے انسان کی، خون کا ایک ایک قطرہ جمع ہوتا ہے انگلیوں تک میں، اس بولنے اور پڑھنے پڑھانے کا اثر محسوس ہوتا ہے، پھر یہ چار لفظ منہ سے نکلتے ہیں. یہ بات آسان نہیں، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی ہم آپ پہ بڑی بوجھل بار ڈالنے والے ہیں. یہ راستہ آسان نہیں ہے، اس کے لیے کردار پھر وہ بنانے پڑتے ہیں کہ جو پہاڑوں کی طرح مضبوط ہوں. تو یہاں ایک کمزور کردار، لوز کریکٹر شخص کا قصہ آ رہا ہے. پڑھتے ہوئے اللہ ملا تجلنا منہم، ہم سب پڑھیں، کیونکہ کسی نہ کسی طرح سے ہم سب نے بھی علم کا اور آیتوں کا راستہ چنا ہوا ہے. 175 سے 177 تک کا یہ واقعہ چلے گا، اس کو ایک سٹریچ میں پڑھیں گے، پھر اس میں سے اپنے لیے عمل کی باتیں. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور سنائیے انہیں خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تھی. نبا خبر کے لیے آیا، اہم خبر کے لیے آتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تمثیل نہیں ہے، واقعہ ہے. یہ کون شخص تھا؟ اس کے بارے میں دو تین نام آتے ہیں، بلعم بن باور، بنی اسرائیل کا شخص ہے، نام بھی لکھے، لیکن ویسے تو یہ کردار ہے، لیکن حقیقت ہے کہتے ہیں کہ یہ حقیقی کردار ہے. پھر اسی طرح اس کے ساتھ ایک اور نام بھی آتا ہے، روایات جب آپ پڑھیں گے کبھی تو پھر آپ کو یہ سارے نام یاد بھی ہو جائیں گے. اس وقت آپ ان ناموں کو نہ بھی یاد رکھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ وہ شخص تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ اپنے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی کتاب کے لیے چنا تھا اپنے دور میں، جب بھی تھا یہ دور اس کا. پھر اسی طرح سے اس کے ساتھ ایک نام آتا ہے، امیہ بن سلط، سوات سے، امیہ بن سلط یا کوئی اور بھی تھا. کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب کا علم دیا، آیتیں دی، اپنے علم کے لیے چنا، لیکن فانسلخ منہا، تو وہ تو ان سے نکل بھاگا، یعنی اس نے کتاب کا پھندا اپنی گردن سے اتار پھینکا. انسلخ کا لفظ سین لام خا، اردو میں لفظ سنا ہوئے سلاخ، یہ وہی لفظ ہے. کھال اتارنا، خاص طور پر سانپ کا کھال بدلنا. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کچھ سانپ جو ہوتے ہیں نا وہ کھال بدل لیتے ہیں نا، کھالوں سکن بدلتے ہیں. عورت کے کرتا اتارنے کے لیے بھی یہ لفظ عربی میں آتا ہے، یعنی علم کا ایک ظاہری لبادہ تھا بس ابھی اس کے اوپر، ابھی علم کا ایک چھلکا ہی آیا تھا اوپر صرف. جیسے زخم کے اوپر چھلکا آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ زخم بھر گیا، چھینتے ہیں تو خون نکل آتا ہے، یہ وہ کیفیت ہوتی ہے. ابھی علم پورا اندر نہیں آیا تھا، ابھی راز سے خون پھر علم نہیں ہوا، فانسلخ منہا، وہ اس علم کے تقاضے نہیں پورے کر سکا، اس کی قربانیاں نہیں برداشت کر سکا، جو پابندی لگتی ہے نفس پہ وہ نہیں لگا سکا. اب آپ امیجن کریں نا، ایک شخص نے اوپر ایک کھال پہنی ہوئی تھی، فانسلخ منہا اتار دیا، جو ہی علم کی کھال اتری فتواہ الشیطان، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، کیونکہ یہ علم ایک ڈھال ہے، ہیل میں ایک بیریئر ہے میرے اور میرے شیطان کے بیچ میں. کیوں اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے لوگوں کے بیچ میں رہا کرو کہ جو صبح شام رب کو پکارتے ہیں، کیونکہ بندے کو رب یاد رہتا ہے. اللہ کے نبی کے صحابہ اللہ کے نبی سے کیوں نہیں تھے اٹھتے؟ کیوں آپ کی محفلوں سے دور نہیں ہوتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ کیوں نہیں جاتے تھے کمانے کھانے کے لیے؟ کہتے تھے علم کی محفل سے ہٹے تو کہیں فتواہ الشیطان. جیسے یہ 4 گھنٹے کی کیفیت ہے، اور بعد میں واضح ویکینڈز کی ایکٹیویٹیز، فرق ہوتی ہے نا کیفیت. پھر دوبارہ کھال ڈل جاتی ہے 4 دن میں، تو پھر کچھ نہ کچھ کرینڈ آتا ہے. یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، 5 دن 4 دن ہم سب اس علم کی چھاؤں میں آ جاتے ہیں، شیطان ہم سے مایوس ہو جاتا ہے. پھر بیچ میں 2-3 دن چھٹی کے آتے ہیں، اگر بیچ میں آپ خود پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں تو انشاءاللہ 7 ڈیز 24/7 کی آپ کی یہ کھال ہے، اللہ کی توفیق سے اور بہت ساروں کی ہے ماشاء اللہ. لیکن جہاں علم کا کھرینڈ اترا فتبہ الشیطان، ذہن میں آ رہا ہے کچھ؟ زخم سوچے، زخم کے اوپر جہاں زخم اترا ہوتا ہے نا، وہ ہلکا سا ٹنکچر بھی لگائے نا تو چیخیں نکل جاتی ہیں، وہی کیفیت ہے. اب کیا ہوا؟ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. شیطان کا حملہ کیا تھا پیچھے آپ نے پڑھا؟ آگے سے پیچھے سے آؤں گا. سورہ ہجر میں آپ پڑھیں گے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. سورہ ہجر کی آیت ہے کہ شیطان کو کسی بندے پر اختیار حاصل ہی نہیں ہوتا، لیکن جب بندہ اللہ کی نافرمانی کی طرف لپکتا ہے اور برائی کر بیٹھتا ہے تو شیطان کا شکار بن جاتا ہے. کیا پتا چلا؟ اب امیجینیشن میں لائے کہ ایک بندہ کہیں جا رہا ہے اور شیطان اس کے پیچھے ہے. کوئی بلا سوچ لیں، کوئی کالا کتا سوچ لیں، پیچھے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کس وقت یہ غافل ہو اور میں اس کو پکڑ لوں. لہذا جو ہی وہ علم سے پیچھے ہٹا شیطان کا حملہ ہوا، فکان من الغاوین، تو وہ گمراہوں میں ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ صبر نہ کر سکا. اب کیا ہوا؟ آیت 176، ولو شئنا لرفعناه بها، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے ہی اس کو بلندی دیتے. یعنی جس دنیا کی شہرت، عزت، پمپ، شو، گلیمر، لوگوں کی تعریفیں، باتیں، اچھا گیٹ اپ، ماحول، پارٹی، فن فلیکس، لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے اس نے یہ سب چھوڑا، تو یہ تو اس کو کچھ سالوں کی محنت کے بعد علم کی شان اور برکت میں مل جاتا. کیا پتہ چل رہا ہے کہ بہت سارے لوگ علم کا یہ جو مشکل راستہ ہے نا، جلد بازی میں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کو تعریف اچھی لگتی ہے، فطرت ہے اور کوئی بری بات نہیں ہے. اللہ نے انسان کی طبیعت میں رکھا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، بچہ بھی خوش ہوتا ہے اپنی تعریف سن کے. لیکن علم کے جو ابتدائی دن ہوتے ہیں نا، یہ تو مٹی ہونے کے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ گلو گلزار ہونے کے لیے مٹی ہونا پڑتا ہے. بس ان دنوں کی جو ذلت ہے نا، ذلت اردو والی نہیں، عربی والی، اس کو نہیں برداشت کر پڑتا ناپرست، یہ ناپرست شخص ہے. وہ کہتے ہیں میں تو لیٹ ڈاؤن ہو گیا، میری کوئی زندگی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ پچھلے 6 مہینے میں اتنی باتیں قرآن نے مجھے سنا دی جو میں نے آج تک اپنی ماں سے نہیں سنی تھی، میں نے تو ساس کی نہیں آج تک سنی، یہ قرآن ہر تھوڑے دن بعد ایک آیت میرے سر پہ مارتا ہے. ایسی ہے نا قرآن کی آیتیں ہیں نا. ہوتا کہ ایک ایسا بندہ پھر دنیا کی طرف بھاگتا ہے تو اللہ اس کے حال پہ افسوس کرتے ہیں کہ چند دن اور صبر کر لیتا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اسی کتاب سے عزت ملنی تھی. لیکن صبر کیوں نہیں کر سکا؟ وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین ہی کی طرف دھستا چلا گیا. یہ جو أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ ہے نا، یہ مٹیریلزم کی طرف لکھ لے، مادہ پرست ہو گیا، خلد سے کسی چیز کی طرف اطمینان سے جھک جانا. جنت کے لیے چلو جاتے ہیں نا خالدون، وہ بھی یہی ہے. یعنی اس کو دنیا کا مزہ کم ہوتا ہوا دکھا، یہ چاہتا تھا یہ ڈسٹریکٹ ہو گیا ہوں اس آیتوں میں جڑ کے، دنیا ہے لیکن دل دنیا میں نہیں رہا، تو یہ دنیا ختم ہو گئی. آئی وانٹ ٹو انجوائے مائی دنیا، تو اخلد الارض. ایسا جھکا ایسا جھکا کہ زمین میں دھستا گیا. اللہ کی آیتیں اس کو اوپر اٹھا رہی تھی, اس کی روح کو سکون دے رہی تھی, اس کا مقام اوپر بھی بڑھ رہا تھا اور دنیا میں بھی بڑھنا تھا, لیکن یہ زمین کی طرف آیا. وہی بات یاد کر لیں جو روح کی تزکیہ نفس لیکچر میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارا جسم دو چیزوں کے بیچ میں, روح اوپر اڑا رہی ہے اور جسم نیچے جا رہا ہے. اب روح کے تقاضے کٹ گئے, قرآن کی ڈوری کٹی تو روح کے تقاضے کٹے تو زمین کے ساتھ نیچے گسا. ہمارا جسم اس مٹی کے ایسا بنا, اسی میں جھکتا ہے. سورۃ طہٰ کی آیت 55 میں ہم پڑھیں گے, منہ خلقناکم, ہم نے اسی زمین سے تم کو پیدا کیا اور تم اسی میں جانا چاہتے ہو. ہماری روحیں الستو بربکم کہت کر کے آئی ہیں, اس لیے ہمیں اوپر اٹھاتی ہیں, بطن اور فرج کے تقاضوں سے اوپر اٹھاتی ہے. بطن کس کو کہتے ہیں؟ ٹمی کو, اور فرج کہتے ہیں پرائیویٹ پارٹ کو. ہمارا جسم چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت پیٹ پوجا کریں. جان کے بولا لفظ صحیح نہیں ہے, اسی لیے بولتا ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پیٹ کو پوجتے رہے. روح چاہتی ہے اللہ کو پوجو. پیٹ چاہتا ہے کہ تم کھاتے رہو, اور فرج چاہتی ہے کہ بس تم سیکس اور بیوٹی اور گلیمر اور کندھے اچھال اچھال کے دوسرے غلط کاموں پہ لوگوں کا ساتھ دو. روح نہیں مانتی, یہ لڑائی ہوتی ہے, چپلش ہے نا. آپ سوچے نا, ایک چیز اوپر جا رہی ہے, ایک نیچے جا رہی ہے. اب جب میں اور آپ قرآن پڑھیں نا, خاص طور پہ آپ میں سے جو لوگ آج کل فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں, ان کی بالکل یہ کیفیت ہے. روح اوپر لے, قرآن کی ہر آیت آپ کو اوپر اٹھاتی ہے. آپ کے اونچے, وہ کہتے ہیں نا نگاہ بلند, اوپر نگاہیں لگی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن پہلے سے دنیا تو زمین پہ تھی. تو یہ جو یہ رسہ کشی نا, یہ ہے ہمارا آج کل کا دور قرآن پڑھنے کا. اس میں جو بندہ صبر شکر سے بیٹھ جائے, تھوڑا اوپر نہیں پورا اڑ رہا نا, تھوڑا سا اوپر ہے تو کم از کم نیچے جانے سے بچ جائے گا. لیکن جو اوپر سے کٹا, ذہن میں کوئی بھی امیجنیشن میں لے آئے چیز, تو پھر اخلد الی الارض, زمین میں چلا گیا. اور جب آج بھی دیکھیے, کشش ثقل ہے نا, گریویٹی جس کو بولتے ہیں, یہ جو آج میرا اور آپ کا جسم کا وزن ہے نا, جو ہم کہتے ہیں ہمارا ویٹ ہے اتنے پاؤنڈ اتنے, یہ اس کشش ثقل کی وجہ سے ہے. اگر آپ کو اپنا ویٹ لوز رکھنے کا شوق ہے, چاند پہ چلے جائیں گے, چاند پہ جا کے آپ کا زیرو وزن ہوگا. یہ کشش ثقل کی وجہ سے ہمارا وزن ہے. یہ گریویٹی ہمیں لیتی ہے, ہم اس کو ریزسٹ کرتے ہیں. جس طرح ظاہری طور پہ یہ زمین کی کشش ثقل ہے نا ہمارے جسم پہ, اسی طرح اس مادہ زندگی کی کشش ہم سب کو اس دنیا میں کھینچ رہی ہے. بابر بیش کوش کے جہاں دوبارہ نیست, یہ بڑا اچھا لگتا ہے لوگوں کو. کہتے ہیں کیا خوبصورت دن تھے, کیسے بیٹھتے تھے, کھاتے تھے, پیتے, یہ کیا ہو گئے. مجھے تو لگتا ہے میں دنیا سے کٹتی جا رہی ہوں, میرے ساتھ تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. یہ کشمکش وہ برداشت نہیں کر سکا, اور کٹ کے اس نے اپنے آپ کو دور کیا. وَتَوَاهُ, اب کیا ہوا, سٹیپس کو ایرو میں لگا لے. سب سے پہلے اس نے کیا کیا, انسلخا, اس نے آیتوں کا پتا کاٹا. فتبع شیطان, پیچھے لگ گیا. دوسرا سٹیپ, فکان من الغاوین, تیسرا سٹیپ. اور چوتھا, وتبع ہواہو, پھر خواہشوں کی پیروی کرنے لگا. یہ ہے انسان کے خواہش پرست ہونے کے چار راستے. اللہم لا تجعلنا منہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ میری امت کو خواہشیں ایسے ڈسیں گی جیسے باولا کتا کسی کو کاٹے تو زہر اس کی رگ رگ میں چلا جاتا ہے. کبھی خواہشیں دیکھنی ہونا تو پھر اپنی ہم رہن سہن اور خوشیوں غموں کو دیکھا کریں. یہ خواہشیں نہیں جینے دیتی واللہ, اور کوئی شوق ہمیں بھی کوئی نہیں ہوتا. شیطان خواہش کے رستے آدم کو جنت سے نکالتا ہے, اور آج آدم کے بچوں کو خواہش کے راستے اس جنت سے روکتا ہے. اب اگلا سٹیپ دیکھیے گا, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اس کی تو مثال کتے کسی ہو گئی. اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثُ, رمائیے گا, ان تحمل علیہ یلحس, اگر وہ اس کے اوپر بوجھ رکھو, یعنی اگر تم اس پر بوجھ رکھو تب بھی ہانپنے لگے گا. او تترک یلحس, یا اس کو چھوڑ دو تب بھی ہانپتا رہے گا. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, یہی مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا. فقصص القصص, بس ان پر یہ قصے بیان کیجئے. لال لہم یتفکرون, تاکہ وہ غور و فکر کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیتوں میں ایک بڑا بوجھل سا کردار رکھ دیا ہم سب کے سامنے. انسان خواہش پرست کیسے بنتا ہے, اس کے یہ چار مرحلے تھے. سب سے پہلا مرحلہ کیا بنا؟ دوبارہ ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو علم دیتا ہے کتاب کا. ان کتاب جو ہے نا, ایک بات لکھ لیں بس, آپ اس کورس کے ناطے سے جو کچھ سیکھ رہے ہیں نا, اس کا ایک لفظ میں جواب ہے, سیلف کنٹرول. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. بس جس نے, جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا, تو اس کی جنت ہے. ہمارے اور ہماری جنتوں کے, جنت کے بیچ میں جو رکاوٹ ہے نا, وہ پتہ کیا ہے؟ ہوا, ہماری خواہش. قرآن اور یہ آیتیں بندے کی خواہشوں پہ پابندی لگاتی ہیں. یہ قرآن بس ایک کام کرتا ہے آپ کے اوپر, آپ خود فیل کریں گے, دن بدن آپ کی دنیا کی خواہشیں بدل کے آخرت میں بدلتی جائیں گی, چینج ہو جائیں گے چوائسز, اور نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بدل دے گا. جب اس کو اتارا, اس کی ظاہری چیزیں جو اس کو نہیں پسند آ رہی تھی اس کو الگ کیا, اتر گیا, ہٹا دیا. اب یہ جو انسلخہ ہوتا ہے نا, اللہ رحم کرے, یہ کیسے ہوتا ہے انسلاخ؟ یہ بہت بڑی سزا ہے. اس انسلاخ کے کچھ مرحلے ہوتے ہیں, وہ بھی لکھ لیں. مشکل بات لگ رہی ہے لیکن سنیں گے تو بہت آسان لگے گی. یعنی آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ مجھے کیسے پتا چلے کہ میں نے ان آیتوں کا پھندا اتار کے پھینک دیا. کیا مطلب ہے؟ قرآن کا انکار یا کل تورات کا انکار کیا اس نے؟ کیا مطلب ہے؟ پابندیوں سے آزادی. یہ بڑا بڑا لکھ لیں. انسلاخ کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ایسا شخص قرآن کا منکر ہے, کتاب کا منکر ہے, یا نعوذ باللہ وہ قرآن کو مانتا نہیں ہے یا پڑھتا نہیں. بس ایک لفظ لکھ لیں, پابندیاں برداشت نہیں کرنی اس نے. وہ کہتا ہے نمبر ایک, کون کہتا ہے میں آیتیں چھوڑ رہا ہوں؟ آپ کو میں چند سٹیپس لکھاتی ہوں, آپ اس کو پھر بعد میں جیسے ریسیٹ کرنا چاہیں آپ کی مرضی, یہ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جب بندے کا یہ انسلاخ شروع ہوتا ہے نا, تو اس سے پہلے اس کی زندگی کا کوئی دوراخا چل رہا ہوتا ہے. سبیل الغی اور سبیل الرشد کا انٹرسیکشن ہوتا ہے. یاد آ گئی وہ تصویر؟ نمبر ون سٹیپ انسلاخ کا, حالات میں کوئی غیر معمولی تبدیلی آتی ہے اس انسلاخ سے پہلے. روٹین لائف میں یہ انسلاخ ممکن ہی نہیں, شیطان تو دور بھاگ جاتا ہے ایسے بندے سے جو آیتوں سے جڑتا ہے. ٹھیک ہے, فرسٹ سٹیپ یہ ہوتا ہے, کوئی دوراخا آتا ہے کسی بھی قسم کا, روٹین تھوڑی سی ٹوٹتی ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ انسان مس انڈرسٹوڈ کرتا ہے, سوچتا کیا ہے کہ میں سبیل و رشد پہ ہوں لیکن اصل میں وہ غی پہ چڑھ چکا ہوتا ہے. کچھ روٹین بدلتی ہے, جیسے آپ دیکھیں نا, ہم سفر کرتے ہیں تو ہماری روٹین بدل جاتی ہے نا, سونے جاگنے کی, کھانے پینے کی, لباس کی, موسم بدلتا ہے. اس طرح جب سبیل و رشد اور غی کا انٹرسیکشن ہوتا ہے نا, تو بندے کی تبدیلیاں آتی ہیں کچھ زندگی میں جس کو سمجھ نہیں پاتا. پھر اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ یہ انسلاخ شروع ہوتا ہے نا اس کی زندگی میں, تو وہ کہتا ہے, کون کہتا ہے میں آیتیں چھوڑ رہا ہوں؟ پھر ایک اور اگلا مرحلہ ہوتا ہے, کہتا ہے میں صرف راستہ چینج کر رہا ہوں. یعنی مین, میں اس روڈ سے لاہور نہیں پہنچوں گا, میں اس روڈ سے لاہور پہنچ جاؤں گا, جہاں میں جنت میں رہوں صرف میں نے راستہ چینج کیا. پھر اگلی بات, آئی ایم ایٹ مائی اون, میں اپنی روٹین خود بناؤں گا, میں خود کروں گا, میں خود ڈرائیونگ کروں گا, مجھے اس ٹرین چلانے والے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں ہے کیونکہ اس میں اتنے ڈبے ساتھ لگتے ہیں, میں تو اس سے بھی تیز بھاگ سکتا ہوں, یا میں بہت سلو چلتا ہوں لیکن یہ بہت تیز ٹرین چلتی ہے. یہ مثال ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور اس کی نشانی نوٹ کر لیجئے, اور وہ کیا ہوتی ہے کہ جب یہ انسلاخ شروع ہوتا ہے نا, تو بندہ ان آیتوں سے نہیں پوچھتا کہ میں کیا کروں, یعنی قرآن سے نہیں پوچھتا کہ مجھے کیا کرنا ہے, اور نہ آیتوں والے ساتھیوں سے پوچھتا, پوچھتا ہی نہیں, خوف آتا ہے دل میں, مشورہ نہیں کرتا. اور اگر آپ اس کو خدا نہ خواستہ کسی کو صرف بات سمجھ آ جائے کہ اگر اس کو آپ اپنے اوپر لے لیں, اللہ نہ کرے کہ آپ اس کورس کو لے لیں, میں نہیں کہتی کہ ایسا ہو, لیکن اگر لے لیں, کیونکہ یہ بھی تو قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں نا, اللہ نہ کرے کبھی آپ کورس چھوڑنا چاہیں, تو وہ بھی انسلاخ کی ایک قسم ہے نا. تو آپ کبھی ابھی سال کا سفر ہے، بیچ میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، لوگ 19ویں پارے پہ ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹ چھٹ گئی، کچھ کچھ ایسے ہوا. تو میں اکثر جب ساتھیوں کے سامنے رپورٹس آتی ہیں، جب ظاہر ہے ہمارے سامنے سارے فگرس کھلتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کون کب سے آتا ہے کون نہیں آتا، تو میں اکثر پوچھتی ہوں اپنے ساتھیوں سے، کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے مجھ سے کیوں نہیں مشورہ کیا کورس چھوڑنے سے پہلے، خود ہی کیوں بیٹھ جاتے ہیں گھر میں، اس کا مطلب سم تھنگ از رانگ. آپ دیکھیے نا کہ ماں سے زیادہ کون آپ کی مدد کرے گا. آپ کا بچہ آپ کے ساتھ کوئی مشورہ کرے تو کیا آپ اس کو مارتے ہیں؟ آپ کا بچہ کہتا ہے امی میں نہیں جا سکتا، میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا، میں نہیں میڈیکل کر سکتی، امی پلیز رحم کریں میرے اوپر، تو کیا آپ اپنے بچے کو کہ جب تھڑکنے لگے نا تو سیدھا میرے پاس آ گئے. اور میں کہتی ہوں میرے گھر رات میں آئے، میرے گھر دن میں آئے، میں کبھی ہر وقت فون نہیں اٹھاتی، لیکن جب مرضی فون کر کے مجھے کہہ دیں کہ پلیز ہمیں مشورہ دے دیں کہ ہم یہ انسلاخ کا طریقہ سوچ رہے ہیں، آپ ہمیں گائیڈ کریں. مجھے چل کے آنا پڑا نا، میں آپ کے چل کے آ جاؤں گی، مجھے آپ کو بلانا پڑا، میں آدھی رات کو بھی اپنے گھر بلا لوں گی، میں ایک سیکنڈ ضائع نہیں کروں گی، لیکن آ کے مجھے بتاؤ. تو ایسے وقت میں اس طرح سے انسان تھوڑا سا اریٹیٹنگ فیل کرتا ہے، جیسے وہ ماں باپ پہ غصہ آنے لگتا ہے نا، کیوں ڈالا ہمیں اس مشکل میں، یہ کیفیت ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد انسان ان لوگوں سے مشورہ کرتا ہے جو خود بھی اس چیز سے دور ہوتے ہیں. یہ ایک اور تباہی پہ تباہی ہوتی ہے. حتیٰ کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اسکول کا ایک، آپ سب کو آج پھر بتا دوں، ویسے میں پہلے سوچ رہی تھی کئی دن سے، جب کئی چیزیں ایسی ایسی نظر میں آتی تو کہ کچھ دو تین مہینے بعد آپ سب کو وہ پریزنٹیشن دکھا دینا چاہیے دوبارہ جو آپ کو ڈے ون میں دکھایا تھا، لیکن آپ کو یاد نہیں ہوگا کچھ، جس میں سارے رولز اینڈ ریگولیشن. سب سے کٹھن رول ہے نا جو ہمارے اس پورے اسکول کا، آن لائن آن سائٹ سب سے کٹھن جس کو میں کہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ جب کبھی آپ یہ کورس کنٹینیو نہ کر سکیں تو آپ کیا کریں. پورے اسٹیپس دیے میں، اور اس میں یہ کہ آپ آ کے ایک ڈکلریشن فارم فل کر دیں. That's it. یقین کریں اچھے اچھے لوگ بھی اس رول کو نہیں ہمارے فالو کرتے. تو میں تو قیامت کے دن سب سامنے رکھوں گی اپنے بھی کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم سارے رولز مانیں گے. میری نظر میں کسی مرد کا بیوی سے الگ ہونا یا شوہر بیوی کا طلاق ہونا، گھر ٹوٹ جانا، یہ چھوٹی تباہی ہوتی ہے. قرآن سے ہٹنا اس سے بڑی تباہی آتی ہے. کبھی آپ میں سے، میں نے اپنے اوپر لیتی ہوں، میں نے یہ سوچا کہ نہیں یہ شوہر نہیں تو کیا ہوا کوئی دوسرا شوہر صحیح، سوچ بھی سکتا ہے منہ پہ آتا. تو جب آپ قرآن پہ چلے چلائے سوچتے ہیں، یہ نہیں میں کہیں اور چلی جاؤں گی، آپ دو تین چھ مہینے بعد پوچھے وہ وہاں بھی نہیں ہوتے. شیطان یہ نہیں کبھی کہتا چھوڑ دو، وہ کہتا ہے یہ نہ کرو وہ کر لو. جب شیطان ٹریپ دے نا کوئی دوسرا، یہ ہارڈ ہے وہ آسان ہوگا، یہ ایزی کو ہوں گے یہ وہ، بس سمجھ لیجیے کہ انصلاح ہوا. اور جب انصلاح ہوا تو میں اس کو ایسے سوچی جیسے زخم کے اوپر سے چھلکا اتر گیا، تو پھر شیطان اس بندے پہ آ جاتا ہے. اور آپ سوچئے کہ جب علم اندر نہیں اترتا نا تو ماحول بدلتے ہی حالات بدلنے لگتے ہیں. اس کو لکھیں، آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گی انشاءاللہ. جب علم کا پانی اندر نہیں جاتا نا تو حالات بدلتے ہی حالت بدلنے لگتی ہے، یہ لبادہ اتر جاتا ہے. مثلا کپڑوں میں آپ نے دیکھے ہوں گے دو طرح کے کپڑے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں سیلف پرنٹڈ جو ویونگ میں کلر پرنٹڈ ہوتے ہیں نا، جو ہمارے عام کپڑے ہوتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں بلاک پرنٹس. فرق ہے دونوں کا، فرق پتہ؟ بلاک پرنٹ کیا ہوتا ہے، آپ پلین کپڑے کے اوپر بعد میں بلاکنگ کرتے ہیں یا کراتے ہیں، اور ایک پرنٹڈ کپڑا ہوتا ہے جو اس کی ویونگ میں بلو نیلا پیلا سب رنگ ڈلتے ہیں. فرق کیا ہوتا ہے دونوں کا، آپ بتائیں عمر. ایک دھلائی کی مار ہے بلاک پرنٹ، نہ دھوئیں تو جب تک مرضی پہلے سجتا خوبصورت بہت لگتا ہے، شائنی چمکتا اور گلٹری، لیکن ایک دھواہ دھویا تو وہ جوڑا آپ کا نائٹ سوٹ بھی نہیں رہتا. لیکن جو پرنٹڈ ایزی گوئنگ وہ آپ کا نائٹ ڈریس بھی ہوگا تو آپ کو مزہ آئے گا. یہ ہے علم کا فرق. جو علم اندر آپ کے اتر رہا نہیں اس وقت، وہ آپ کے کپڑوں کی طرح آپ کے جسم کا حصہ بن رہا ہے. یہ تو نہیں جائے گا کہیں بھی انشاءاللہ. اللہ نہ کرے آپ کو کوئی کتنا بھی دور کر دے اس کتاب سے، نہیں جائے گا. لیکن اگر اوپر کا بلاک تھا نا گلیمری، تو ذرا یہ چار دن کا کوئی گیپ آئے گا، مجھے تو چھٹیاں دیتے ہوئے خوف آنے لگتا ہے. واللہ بھی آپ کو چھٹیاں دیتی ہوں، میں خود کو نہیں دیتی، अभी भी अगले वीक जो छुट्टियां आ रही है ना एक वीक की, तो हमने कल मीटिंग की कि नहीं इसमें कुछ करना है, तो हम एक शॉर्ट कोर्स ऑफर कर रहे हैं इंशाल्लाह तआला। क्यों भाई, मैं अपने ऊपर, मुझे अपने ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं है कि मैं चंद दिन जरा किताब से दूर हूं और फतबा शैतान मेरे साथ शैतान ना लगे और मैं भी उन्हीं ख्वाहिशों में घुस जाऊं जिससे जान छुड़ानी मुश्किल होती है। तो याद रखिए इस पे हर वक्त अपने आप को लेना पड़ता है। फिर आप देख रहे हैं कि आखिरी आखिरी कैफियत क्या आई है इसमें, फिर हम ये खुला नहीं खोलिए, फमसल हो कल ख्वाहिशें पड़ती हैं। आप मुझे ये बताइए, चलिए ख्वाहिश पर इतनी देर बात करते हैं, हम आप इसको स्क्रीन को देखें, ये बताइए कि क्या इन 9 सपारों में आपकी ख्वाहिशें कम हुई? हाँ, ख्वाहिश पे कमी आई ना, सबसे ज्यादा कमी इस पे आती है। आप खुद गैर मखसूस तरीके से, मजे की बात जो है शिफ्टिंग होती रहती है, मैं अक्सर बिहेवियर और मूड चेंज होते हैं ना तो मैं खुद सोचती हूँ कि अल्लाह इज इट नेचुरल, फिर मैं सोचती अच्छा शायद मेरी उम्र आगे जा रही है तो ऐसे बढ़े, फिर मैं नहीं, मेरी उम्र के माशाल्लाह मेरे से कई बड़े हैं और वो अभी भी इसमें मेरे जो मैं अपने अंदर फील करती हूँ वो उनमें भी नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि ये किताब अंदर से आपको इस तरह मोड़ती है जैसे वो राउंड अबाउट पे आहिस्ता आहिस्ता आपकी गाड़ी मुड़ती है और आपको पता नहीं चलता और आप एक पूरा यू टर्न लेते हैं। फमसल कल, जब ये ख्वाहिश परस्त इंसान का अल्लाह ने जो हाल बयान किया, कल कुत्ता जुबान लटकाता है। जरा इन तस्वीरों को देखें और फील करें क्या हो रहा है। कुत्ता क्या है? कुत्ता कुत्ता अल्लाह ने बनाया है, लेकिन ये दुनिया परस्त की सिंबल है। कुत्ता जो है ना ये दो चीजों की अलामत है जानवरों में, लिख लें तो चलिए ये देख के बंद करती हूँ, फिर लिखवाती हूँ। आपको इनमें से कोई भी तस्वीर अच्छी लग रही है? और अल्लाह किसको कह रही है? ख्वाहिशों के पीछे राल टपकाने वाले, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। इस दुनिया का कुत्ता जब बंदा बनता है तो इस तरह हो जाता है कि अखलद इलल अर्द, भटक जाता है, राल टपकती है इसकी, ये हर वक्त अपनी ही फर्ज को चाटता रहता है। कुत्ते की बुरी आते हैं, कुत्ता कुत्ता है तो ठीक है, लेकिन जब इंसान कुत्ता बनता है तो बड़ा बुरा बनता है। अल्लाह ताला ने उसका नाम लिया और यही मिसाल सूरत जुमा की आयत 5 में है, बिल्कुल इसी मज़मून पे, अल्लज़ीना हुम्मिलु तौरातु थुम्मा लम यहमिलूहा, वो लोग जिनको तौरात का बोझ उठवाया गया था लेकिन वो उठा नहीं सके, किताब की पाबंदी नहीं बर्दाश्त कर सके, कमसलिल हिमार यहमिलु असफारा, वो गधे की तरह है बोझ उठाते, वहां बस गधा कहा गया, यहाँ कुत्ता कहा गया। तो आप देखिए कि ख्वाहिश परस्त इंसान की राह कैसे लटकती है, देखिए कुत्ते की जुबान कैसी होती है। आप इसको हर जुबान के नीचे कोई ख्वाहिश लिखें, एक लेके आते हैं तो दो छोड़ के आते हैं और वो लेनी है, और जो नहीं है वही सबसे खूबसूरत है, जो आ गया वो तो बस अब एक दफा पहन लिया ओढ़ लिया वो तो हो गया, और इसी की वजह से जन्नत की खूबसूरत चीजें बंदा छोड़ देता है। क्या अल्लाह ने यहां कुत्ते की बेइज्जती की है? नहीं, कुत्ते की बेइज्जती नहीं है, ये इंसान की बेइज्जती है। देखिए कुत्ते को कुत्ता कहेंगे तो ठीक है, इट्स डॉग, लेकिन आज का दौर ख्वाहिश का दौर है, और दुख की बात आपको बता के कि आज के दौर में मॉडर्न दुनिया का स्लोगन कुत्ता है। कैन यू बिलीव, पेट्स के नाम पे कुत्ता पालना, ये तो हम सब, मेरा हाल हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये सुना था वहां कोई गोरे कुत्ते पालते हैं, ऐसे ही सुना मैंने। आपको पता है कि आज के दौर में कुत्ते को कितनी इज्जत हासिल है? आपने वो देखा होगा, एक औरत करोड़पति जब मरी तो अपनी सारी जायदाद उसने कुत्ते को दी, और वो रेड कुशन पे बैठा गले में डायमंड पहना हुआ कुत्ता, उसकी तस्वीर आपको मिल जाएगी, नेट से देख ले। कुत्ते से तो लोग इतना प्यार करते हैं, जो लाखुदा कौमें होती है ना उनका तो सिंबल ही कुत्ता है। अगर आप देखें तो एक हुआ था कोई कन्वेंशन, ये कन्वेंशन नहीं है, जैसे ओपरास का नाम सुना हुआ जी, आप कुछ कहें? कि 10 साल की उम्र में शादी हुई और फिर टूट गई, तो उसके बाद उसने कुत्ते से शादी कर ली। जी
उसने रीजन ये दिया कि मेरा हस्बैंड मेरे से ऑनेस्ट नहीं था, वो मेरी फीलिंग्स को नहीं शेयर करता था उस तरह जैसे मेरा कुत्ता करता।
فیلنگ ریزن یہ دی کہ میرا ہسبینڈ مجھے اس طرح فلفل نہیں کرتا تھا جس طرح کتا کرتا. اسی طرح میں نے پچھلے وقت سالوں میں جب یہ پڑھایا تو سنائی تھی بات کہ ایک شخص تو اس کی تصویر تھی کہ جس نے کتیا سے شادی کی ہے, اورنج کلر کی ساڑی پہنی ہوئی ہے کتیا نے اور اس کے گلے میں ہار اور اس میں ڈال رہا ہے. تو وجہ پوچھی کسی نے تو کہنے لگا کہ آج سے ایک سال پہلے کہیں میں نے کسی کتے کو پتھر مار دیا اٹھا کے, نا کوئی میرے پیچھے کتا پڑا تو میں نے اس کو پتھر مارا, تو اس کے بعد سے میرے اوپر مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں. تو اس کا تو ایک کتا خدا میرے سے ناراض ہے, تو اب اس کو خوش کرنے کے لیے میں یہ شادی کر رہا ہوں. یہ ہے اخلاق الارض اور یہ پت بہ شیطان فکان من الغابین. اوپرا ونفری ایک ٹاک شو ہوا تھا وہاں, کہتے ہیں کہ اس کا جو ٹاپک تھا وہ کیا تھا کہ اپنا اپنا کتا ساتھ لے کے آؤ. جو لوگ تھے وہ اپنے کتے لائے, جس کی شکل اس کے کتے سے زیادہ ملتی تھی نا وہ جیتا. یہ اوپراز ہوا تھا ناروے میں, ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے اوپرا کی, بڑی عجیب و غریب سی بنی ہوئی ہے. اس طرح کے شوز کافی مطلب وہاں مطلب بڑی عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک ایونٹ ان کا ہوا تھا کہ جاپانیز پرائم منسٹر اس کی تصویر انہوں نے لوگوں کو دکھائی اور دی اور کہا کہ اس کی شکل سے ملتا جلتا کتا لاؤ, جس کا کتا زیادہ اس کی شکل سے ملے گا اس کو پرائز ملے گا. ہم کتے کو برا کہتے ہیں, وہ تو بڑی عزت دیتے ہیں. کم ہیئر برا بوائے, ہم تو کتوں کو بھی انگلش میں بلاتے ہیں نا. تو آپ دیکھیے کہ کتے کی کیا بات ہے, تھوڑا سا اس کے اوپر بھی غور کر لیتے ہیں. کتے کی کیا باتیں ہیں کہ اللہ نے اس کو سامنے رکھا ہے. پہلی بات یاد رکھیے کہ کتا کتا وہ تو اچھا ہے, اللہ نے اس میں لائلٹی رکھی ہے, اپنے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے, اس کے لیے شکار کرتا ہے. لیکن انسان جب کتا بنتا ہے نا تو وہ کتا بھی نہیں رہتا, وہی بات بن جاتی ہے. تو کتا جو ہوتا ہے نا, پہلی بات ہے کہ اس کی رال ہر وقت ٹپکتی رہتی ہے. اس کو لکڑی بھی پھینکو نا اس کی طرف تو جو اس کو ہڈی سمجھ کے چوستا ہے ایک دفعہ. پھر اسی طرح کتا جب اپنے منہ میں ہڈی رکھ کر پانی میں اپنا عکس دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ پانی میں ایک اور کتا ہے اور اس کے منہ میں ہڈی ہے, تو کہتا ہے کہ میں نے اس کی بھی ہڈی لینی ہے, اور اس صورت میں منہ کھولتا ہے اور وہ اس کے منہ کی ہڈی جو ہے وہ پانی میں گر جاتی ہے. ایکسٹریم گریڈ, سب سے زیادہ یعنی مجھے مل جائے, میرے پاس سب سے زیادہ ہو. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کتا جب بیٹھتا ہے نا تو اپنی پرائیویٹ پارٹ کو لک کرتا رہتا ہے. اس کا دو ہی کام ہے, کھا لیا اور سیکس, اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو کتے ہیں نا ان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو, اگر آپ جرمز کے ناطے سے دیکھیں تو حدیث میں آتا ہے کہ بلی تمہارے ارد گرد رہنے والوں میں سے ہے. اگر بلی کسی کے برتن میں پی جائے تو کوئی بات نہیں, دھو کے پی لو, لیکن کتا اگر کسی کے برتن کو چھو جائے تو 7 دفعہ دھونا ہوتا ہے, اس میں جرمز ہے. پھینکنا تو نہیں, اس دور میں تو اتنے تھوڑے ہوتے تھے برتن, لیکن یہ ہے کہ اس کو مٹی سے پھر پاک کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ جراثیم موجود ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سب دے کر کیا سکھانا چاہتے ہیں کہ تم انسان بنو, تمہارے اندر قناعت ہو, شکر گزاری ہو, تم اپنے آپ کو اللہ کی دین پہ راضی رکھو. تم اس طرح سے نہ بنو کہ تم اپنے آپ کو ہر وقت اسی طرح ایٹ ڈرنک اور بی میری میں رکھو. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس سے یہ بات بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ انسان کو اس دنیا کے لیے نہیں صرف جینا, آخرت کے لیے جینا ہے. ہر وقت یہی فکر, یہاں کی آزائش لذت, گھر چھوٹا ہے تو بڑا ہو جائے, شادی ہو جائے, کپڑے بن جائیں, بچوں کا ہو جائے, وہ ہو جائے, یہ کر جائے, بڑی بات سوچو. کہتے ہیں کہ کتے کی بڑی نہیں ہوتی سوچ, کبھی سیر نہیں ہوتا, حرص ہوتی ہے اس کے اندر, چلتے پھرتے زمین سونگتا رہتا ہے. کہیں سے خوشبو آئے کھانے کی یہ وہاں پہنچ جاتا ہے. اس کو پتھر بھی مارے تو یہ سوچتا ہے کہ مجھے کھانے کی چیز ماری گئی, اور جا کے ایک دفعہ ضرور اس کو دیکھتا ہے, دانتوں میں پکڑ لیتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی بڑی لاش پڑی ہو نا تو عام جانور کیا کرتے ہیں کہ کچھ آوازیں نکالتے ہیں اور دوسرے اپنے جانوروں کو بلا لیتے ہیں کہ آؤ اس لاش کو مل کے کھاتے ہیں, ہوتا ہے نا جانوروں میں. کتے کی عادت کیا ہے کہ اگر بہت بڑی لاش کسی جانور کی پڑی ہے اور اس کو پتا ہے کہ کئی کتے کافی ہیں کھانے, کھا سکتے ہیں اس کو, لیکن وہ دوسرے کتوں سے اس کو چھپاتا ہے کہ میں خود کھا لوں, اس کو پاس نہیں پٹکنے دیتا. استغفراللہ. تو جب بات کا خلاصہ کہ علم اور ایمان کی رسی چھوٹتی ہے تو نفس کی اندھی خواہشات کے پیچھے انسان ایک کتے کی طرح بن جاتا ہے، پھر اس کی زندگی جانوروں سے بھی بھر جاتی ہے، اور وہ حال کیا ہو جاتا ہے، زندگی کا مقصد بھول جاتا ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں اپنی سوچوں کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے اب آپ دیکھیے کہ ایسے لوگ، اب یہ وہ کردار ہیں جن کا حال یہ ہو جائے. میں اس لیے بول رہی ہوں کہ اگلی آئے سے پہلے اس کو لکھ لیں تو فائدہ ہوگا. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں بہت سے جن اور انسان. اب یہ جملہ سمجھ آئے، کون سے انسان لکھے؟ کثیروں من الجن والانس کے نیچے یہ اوپر کے چار مرحلوں سے گزرے ہوئے انسان. اس سے مراد یہ بھولے بھالے سیدھے سادے آپ جیسے لوگ نہیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب انسان بندگی کے راستے کو چھوڑ کر اور خواہشات کے راستے پہ پڑتا ہے تو ایسے لوگوں کا بس ایک انجام ہے، اور وہ کیا ہے؟ جہنم. کیا علامتیں ایسے لوگوں کی؟ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن ان سے غور نہیں کرتے، پہلی علامت. پھر ولہما عین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں. ولہما اذان لا یسمعون بہا، ان کے کان تو ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں. اب یہ سب سنتے دیکھنے اور سمجھنے کے آگے لکھ لیجئے حق کو. یہ تو نہیں کہ بہرے ہو جاتے ہیں اور گونگے ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ حق نہیں اچھا لگتا. پھر یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی پکڑ ہے. ان سلاخ جب اپنے آخری مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے نا تو بندے کو حق کا راستہ پھر اچھا نہیں لگتا. کل تک جس چیز کے بغیر جی نہیں سکتا تھا اب وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ ہے اللہ تعالی کی ایک پکڑ کہ تم روٹھے ہم جھوٹے، تمہیں چاہ نہیں تو ہمیں راہ نہیں، بھاگ جاؤ. اور ایسے لوگ پھر آنکھیں کان دل ہونے کے باوجود ان سے کام نہیں لیتے، بلکہ اولائک کل انعام، یہ تو جانوروں کی مانند ہے، چوپائے بن جاتے ہیں. بل ہم ادل، بلکہ یہ تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں. اولائک ہم الغافلون، یہ تو غافل لوگ ہیں، یعنی ان کو کسی چیز کی حقیقت نہیں دکھتی. ان پہ غم آئے ان کو اس کی وجہ نہیں دکھتی، ان کو خوشی ملے ان کو اس کی وجہ نہیں دکھتی، صحت ملے اس کی وجہ نہیں دکھتی، بیماری دیکھے اس کی نہیں دکھتی، کیونکہ اولائک ہم الغافلون. جب انسان ہدایت سے منہ موڑتا ہے نا، ہٹ دھرمی پہ آتا ہے نا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دل پہ مہر لگا دیتا ہے. پھر اس کے دل سے تفقع ختم ہو جاتا ہے. کبھی آپ سوچتے ہیں یہ غور کیوں نہیں کرتے، سوچتے نہیں، اتنے لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں، ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ وجہ، آنکھیں بند ہے تو روشنی نہیں آئے گی. اب ہوتا کیا کہ انسان کا دیکھنا جانور کا دیکھنا ہو جاتا ہے، اور انسان کا سننا جانور کا سننا ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کا پھر حال کیا ہے؟ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. یعنی آپ کی نظر بڑی خوبصورت ہے، آپ کو خوبصورت کپڑے جوتے کرسیاں میز بہت دکھتے ہیں، لیکن آپ ان کرسیوں میزوں کی حقیقت نہیں دیکھ رہے، تو اس دیکھنے کا کیا دیکھنا. تو اصل یہ ہے کہ دوسری طرح کا دیکھنا سیکھو، دوسری طرح کا سننا سیکھو. وہ دیکھنا جو دل کی آنکھ سے ہو، وہ سننا جو دل سے سنا جائے. لیکن جب دلوں پہ مہر اور کانوں پہ مہر پڑتی ہے، آنکھوں پہ پردے ہیں، تو ان کا حال کیا ہے کہ چوپائے ہیں. بدتر سوال پیدا ہوتے ہیں کل انعام کے بعد بل ہم ادل کیوں کا، یہ سوال لکھیے. چوپائیوں سے بھی بدتر کیوں ہے؟ پہلی بات ہے کہ چوپایوں کو تو اللہ نے پیدا ہی بہت ہی ہلکے درجے پہ کیا تھا، تو انسان خود چلا گیا. دوسری بات ہے کہ چوپائے بھی اللہ کو حق پہچانتے ہیں. جیسے کئی دفعہ مثال دی کہ بکری کبھی گوشت نہیں کھاتی، مر جائے گی بھوک سے، اور شیر کبھی چارہ نہیں کھائے گا، لیکن انسان حرام کھاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جانوروں کے ساتھ تشبیہ اس لیے بھی دی کہ جانور چلتے پھرتے کھاتے ہیں، ایسے انسان بھی بس ہر وقت چرنا چگنا ان کی ساتھ عادت بن جاتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جانور بھی کسی ایک کے مخلص ضرور ہوتے ہیں اپنے مالک کے، لیکن یہ اللہ کے مخلص نہیں رہتے. اور ایسے لوگ پھر اللہ کا حق نہیں پہچانتے، جبکہ اللہ کا حق کیا ہے؟ آیت 180 والے اللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اور تمام اچھے نام اللہ ہی کے تو ہیں، پکارو اس کو ان ناموں سے. کیا نام ہے اس کے؟ 99 names of Allah، اور اس سے بھی زیادہ. 99 کا تو صرف نام آیا نا حدیث میں کہ جس نے ان کو پڑھ لیا لکھ لیا یاد رکھا اس کا تقاضا پورا کیا, لیکن آج بھی صحیح روایات سے 200 سے زیادہ نام موجود ہیں قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی. اسی طرح آپ دیکھیں یا ستار یا غفار یا کریم یا علیم, یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے نا, تو اللہ کو ان ناموں سے پکارنا چاہیے. وَذَرُ الَّذِينَ يُلْخِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جس کے ناموں میں کجی نکالتے ہیں الحاد کرتے ہیں. لفظ دیکھیے گا یلحدون میں لحد ہے, ٹیڑھ کو کہتے ہیں, قبر ہوتی ہے نا بغلی قبر, قبر ایک سیدھا سا گڑا نہیں کھودا ہوتا بلکہ اس کے اندر سائڈ پہ ہوتی ہے, وہی لفظ ہے ادھر. ٹھیک ہے, تو اللہ کے ناموں میں الحاد کیا ہے اس کے ذرا پوائنٹس جلدی سے نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کے ناموں میں ٹیڑھ پن کیا ہے. نمبر ایک, اللہ کا حق کسی اور کو دے دینا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تشبیہ دے دینا دوسروں کے ساتھ, اللہ جیسے نام دوسروں کے بھی رکھ دینا, اللہ تعالیٰ کے ناموں کو کچھ ایسے وظیفوں اور مراقبوں کے لیے استعمال کر لینا جو سنت سے ثابت نہیں ہے. پھر اللہ کے ناموں میں الحاد کیا ہے کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ کچھ فضائل رکھ دینا, یہ پڑھو اتنی دفعہ پڑھو تو یہ کام ہوگا وہ ہوگا. پھر اسی طرح اللہ کے وہ نام جو بندوں سے کسی طرح ملتے ہیں اور قرآن سنت میں نہیں آتے ان کو پیش کر دینا, یہ سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے ناموں میں غلط کام کرتے ہیں, بزرگوں کے وہی نام رکھ لیتے ہیں اسی طرح, جیسے اللہ تعالیٰ کا نام غوث ہے, اگر مثال اللہ مدد دیتا ہے تو کسی کو غوث اعظم کہہ دینا اور اسی طرح کی باتیں کا کوئی بات نہیں. سیجزاؤنا ما کانوا یعملون, ان قریب وہ بدلہ پائیں گے اپنے ان اعمال کا جو وہ کرتے ہیں. دل اداس ہو گیا نا, آخر میں آپ کو ایک دم ٹاپک بدلتا ہوا کیوں لگا بھلا؟ کہ اللہ کی قدر جب نہیں ہوتی نا تو اس کی آیتوں کی بھی قدر نہیں ہوتی. یہ اوپر کا واقعہ یہاں پورا ہوتا ہے, یہاں ایک قسم کا وہ دور پورا ہوا جس کا تذکرہ کر دیا کہ یہ لوگ ہیں جو خواہشوں کے پیچھے پڑتے ہیں. اب آخری آیتوں میں صرف اللہ کی توحید کی دلیل ہے. آیت 181, وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ, اور جو انسان ہم نے پیدا کیے ہیں ان میں سے وہ لوگ ہیں جو حق کی ہدایت کرتے ہیں اور حق کے ساتھ عدل کرتے ہیں. یعنی ہر دور میں حق والے لوگ موجود ہیں. اللہ کے نبی نے بھی کہا, آپ کو پیچھے بھی روایت لکھائی تھی, لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق, میری امت کا ایک گروہ ضرور حق پہ رہے گا, کچھ غلط کام بھی کرتے ہیں. آیت 182, والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون, رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو چھٹلایا تو ہم رفتہ رفتہ ان کو ایسی طرح سے پکڑیں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے. ہم سوچتے ہیں اللہ خوش ہے, لیکن کبھی کبھی آپ کسی سے ناراضگی کے باوجود بھی اس کو آزما رہے ہوتے ہیں نا, اس طرح کسی سے خوش ہوتے ہیں لیکن اس کو کچھ نہیں دیتے, فرق ہوتا ہے نا. تو اللہ بندے کو کبھی دیکھ کے آزماتا ہے, کبھی چھین کے آزماتا ہے, پکڑتا بعد میں. یہ ہے استدراج. جب اللہ کی آیتوں کو بندہ چھوڑتا ہے نا تو دو طرح کی آزمائشیں ضرور آتی ہیں, یہ لکھ لیں فٹافٹ. جب آیتوں سے انسلاخ ہوگا نا تو یا تو اللہ کی پکڑ نعمتوں کی صورت میں آئے گی, کوئی بھی نعمت, دولت, مال, اولاد, رشتے, شادیاں, کپڑے, جوتے, سب کچھ, یا آزمائشوں کی صورت میں آئے گی, بیماری, موت, صدمے, چوٹیں اور کچھ, دونوں میں پکڑ ہوتی ہے. بیماریاں آئے تو ہم کہتا ہے بندہ کہ ہاں میں نے کوئی غلط کام کیا جو پکڑ ہو گئی ہے, لیکن نعمتوں میں سمجھ ہی نہیں پاتا, کہتا دیکھا اللہ خوش ہے, دیکھا جب سے میں نے انسلاخ کیا اللہ مجھ سے کتنا خوش ہے, لیکن اللہ کہتا ہے من حیث لا یعلمون, کیونکہ آیت 183, واملی لہم ان کیدی متین, میں ان کو ڈھیل دوں گا یقیناً میری چال بہت مضبوط ہے. کیسے؟ مثال دیکھیں, آپ نے کبھی مچھلی کا شکار کیا؟ آپ کو پتا کہ مچھلی کو جب کانٹا لگاتے ہیں نا تو اس کو ڈھیلا کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں, اور جب مچھلی کے حلق میں کانٹا پھنس جاتا ہے نا تو پھر کھینچتے ہیں. یہ ہے املی لہوں, اللہ نعمتیں دے کے جال ڈالتا ہے پھر پکڑے گا آخر میں ہمیں. اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے بچائے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں آیت 184. میرا اللہ کہ یہ آخری حصہ ہم کر لیں جلدی سے, صرف اس میں ترجمہ ہی ہے, کوئی غور تفصیل نہیں ہے, کر ہی لیتے ہیں پھر بعد میں. کل کروں گی تو کل کا سبق آ, کیونکہ آج ہم نے 40 منٹ پچھلے سبق کو دیے ہیں, تو وہ اس وجہ سے اوپر جاتا ہے. کر لیں صبر تھوڑا سا آج اور. ٹھیک ہے, آیت 184, اولم یتفکر کرو, یہاں سکتا ہے آپ بھی رکے سوچے کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگانے والے, جھٹلانے والے, آپ کو برا بھلا کہنے والے کیا نہیں غور کیا. ماں بھی صاحب من جنہ, ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے. یہ جو پیچھے انسلاخ کی آیتیں آ رہی تھی نا اس کے ساتھ جوڑ لیں, جب کبھی اللہ کی آیتوں سے رکتے تھے نا تو مردہ الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہراتے تھے, کہتے تھے یہ جنونی ہے, ایکسٹریمسٹ ہے, ٹو مچ. اور بھی تو اتنے لوگ ہیں نا, وہ تو نہیں ایسی باتیں کرتے. کتنے لوگ ہیں, سارا قرآن بھی پڑھتے ہیں پھر بھی سارے کام کرتے ہیں. تو بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنونی کہہ کے خود کو مطمئن کرتے تھے. یہاں جو صاحب کا لفظ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھو اللہ کے نبی پہ کوئی جن نہیں ہے, یہ کوئی ایکسٹریمسٹ نہیں ہے, یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے پلے بڑھے ہیں, آپ کی سیرت شخصیت, آپ کی کردار سازی سب کے سامنے کھلی ہوئی ہے, آپ میں کوئی ایکسٹریمزم نہیں تھا. ہاں ہوا اللہ نذیر و مبین, بس وہ انہیں واضح طور پہ خبردار کرنے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت یاد آ گئی کا لوگو, جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں, اگر تم دیکھنے لگو تو تم بستروں سے اپنی لذت لینا چھوڑ دو. حقیقت ہے, نبی کو اور صاحب علم کو اور صاحب بصیرت کو وہ دکھ رہا ہوتا ہے جو ہم جیسے عام لوگوں کو نہیں دکھتا. تو وہ اس برے وقت کے آنے سے پہلے لوگوں کو جب سمجھاتا ہے نا تو لوگ مائنڈ کرتے ہیں, جیسے آپ کے بچے, آپ کے یار ٹوک روک پہ ناراض ہوتے ہیں نا, لیکن آپ کو پتا کہ اگر یہ نہیں عادتوں پہ رہیں گے تو بڑے ہو کے چوٹ کھائیں گے. تو وہ آپ کو کہتے ہیں امی از ایکسٹریمسٹ, ابو از لبرل, کہتے ہیں نا. تو وہی کیفیت ادھر ہے کہ نبی تمہارا بھلا چاہتا ہے, اس کو تم سے کیا لینا ہے. سوچنے کی بات ہے, دیکھیے جو لوگ نہیں مکہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ ملے, اللہ کے نبی کا کیا بگڑا, وہ مٹھی بھر سے دیکھ لیجئے فصل لگ گئی, اور یہی اصول قیامت تک چلتا ہے, مٹھی بھر لوگوں سے فصلیں لگتی ہیں, شرط ایک ہے کہ وہ اخلاص والے ہوں, گھن نہ لگاؤ. اسی لیے اب آگے غور و فکر سکھایا جا رہا ہے. 185, اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض, اور کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں. وما خلق اللہ من شیئن, اور وہ چیزیں جو اللہ نے بنائی ان میں. غور و فکر سکھایا جا رہا ہے, پیچھے بات کی تھی نا کائنات پہ غور بھی اللہ کی معرفت دیتا ہے, وہی چیز ہے کہ چلو وعدہ لست تو بھولے ہوئے ہو, کائنات پہ غور کر کے دیکھ لو. وَا قَدِ اقْتَرَبَ جَلُهُمْ, اور یہ نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا مقرر وقت قریب ہو چکا ہو, پہنچ چکا ہو. اس کو ہائی لائٹ کریں, جب بھی کبھی انسلاخ دل میں آئے آیتوں سے تو یہ بات سوچ لیں کہ شاید میری موت ہی اب قریب ہے, تو کیا میں نے اب اس بندے کو اتارنا ہے. چند دن بعد تو اللہ نے ساری آزادیاں دے ہی دینی ہیں, یہ کتنے دن کی پابندیاں ہیں, تو بہتر ہے کسی بندے کے ساتھ دنیا سے جاؤں, شاید موت قریب ہو. کیونکہ والی کل امت اجل, ہر امت کا ایک وقت ہے. فبأي حدیث بعده یؤمنون, اور اس کے بعد اب وہ کس بات پر ایمان لائیں گے. وہی آیتوں پہ بات آ رہی ہے, ان آیتوں سے ہٹنے سے پہلے یہ سوچو اس سے بڑی کیا کتاب ہے جس کو پڑھ کے ایمان بڑھے گا. یہ تو ایمان دینے والی کتاب تھی. چلو نہیں تو نا صحیح, 186, مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ, اور جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. پھر چھوڑ دو, اللہ نے اپنے نبی کو بھی آخر میں منع کر دیا تھا. بلا تاس اعلیٰ قومہم, مت حال ان کے حال پہ غم کھائے. اور ایک وقت ہی ہوتا ہے جلنے کڑنے کا, پھر چین صبر آ جاتا, مرے ہوئے پہ صبر آ جاتا ہے تو ہدایت سے گزرے ہوئے پہ صبر کیوں نہیں آتا. کرو کہ وجہ ضرور ہوں پی تو گیا نہیں یا ماہون, اور چھوڑ دے گا ان کو ان کی سرکشی میں, اندھے ہو کر آگے بڑھتے رہیں گے, کیونکہ آنکھیں تو حق سے بند کر لی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا تھا, اس کا آگے ذکر آیا, 187, یَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا, نبی یہ لوگ تو آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب آئے گی. قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي, کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے. لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ, نہیں وہ ظاہر کرے گا نہیں اس کو ظاہر کرے گا کوئی مگر وہ اس کے وقت پر, یعنی وہی ظاہر کرے گا اسے اس کے وقت پر. ہو کا بڑا بھاری, سکولت فی السماوات والارض, وہ آسمانوں اور زمین کے اندر بڑا بھاری بوجھ ہے. لا تعطيكم الا بغتہ، وہ نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک. ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ چار دن کی جو چھٹیاں آ رہی ہیں اس میں قرب قیامت کی علامتیں جو اس پہ ایک شارٹ کورس کر لیں 4 days کا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ آیت اشارہ دیتی ہے قیامت کی قرب کی طرف کہ قیامت اچانک آئے گی. اللہ کے نبی سے آ کے پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، تو اس کا ذکر ہے کہ قیامت جب آنی ہے چھوڑو تم نے اس کی تیاری کیا کی ہے، بڑا بھاری حادثہ ہوگا. یس سلون کا کاننا کا حفیع نہ، یہ تو آپ سے اس طرح آ کے پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے. یعنی آپ سے قیامت کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں، اللہ نے تو نبی کو بھی نہیں بتایا. قل انما علمها عند الله، کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو رب کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر کو یہ نہیں پتا کہ قیامت کب آنی ہے اور اس کے بعد کیا ہونا ہے. تو یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ اس سبق میں مجھے تو وہی لگتا ہے کہ وعدہ الاس کی بات کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر میں ہمیں وہ چار سیکٹر سارے سکھا دیے. غور و فکر کرو اپنی تخلیق پہ، کائنات پہ غور کرو، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھا ہے اس کو نعمت سمجھو. میرے لیے اس میں عمل کی یہی بات ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت پانی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو یاد رکھنا ہے. اس وعدے کو یاد رکھوانے والی یہ کتاب ہے، اس کتاب سے مرتے دم تک دامن نہیں چھڑانا، اور اس سے چھوٹنا خواہشوں میں پڑھ کے شیطان کو اپنے قابو میں کرنے اور انسانیت کے لیول سے اتر کر جانوروں کے لیول پہ اترنے والی بات ہوگی. ہم سب اپنے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کریں، چند سیکنڈ لیں، دل کی گہرائی سے دعا کریں کہ اللہ آپ موت ہی مجھے اس سے دور کرے تو دور کرے. کسی کو بھی جانتے ہیں نا جس نے کبھی زندگی میں ایسا کیا ہو تو اس کو سوچ کے دعا پڑھے، میں بھی پڑھتی ہوں، میرے ساتھ پڑھے. الحمدللہ الذی عافانی من مبتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو مشکل میں دیکھے پڑھ، کسی مصیبت زدہ کو دیکھے اگر یہ دعا پڑھ لیں تو اللہ آپ کو اس مصیبت میں نہیں ڈالے گا. تو اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی کہ انسان ہدایت کے راستے سے ہٹ جائے اور اس کو پتہ بھی نہ لگے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور سب امت مسلمہ پہ رحم کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بہت وقت اوپر ہوا، آپ بھی معاف کریں، اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں، لیکن مضمون ہی ایسا. حالانکہ آج کا سبق ہمارا ٹوٹل 145 منٹ پہ ہوا ہے، تو اب آپ لوگ اپنا دیکھ لیجئے بریک، نماز بریک، اور اس کے بعد جو بھی کرنا چاہیں. جزاک اللہ خیر. اور آپ ریڈی ہیں اپنی اناؤنسمنٹ کے لیے، بچوں کے کورس کی؟ تو پھر کل دکھا دیجیے گا ان شاء اللہ.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا